أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فتن قطع اللیل المظلم لا تقوم لها قائمۃ ولا ترد لها راعیۃ تاتیکم مذمومۃ مرحولۃ یحفظها قائدها ویجہدها راکبها اہلها قوم شدید قلبهم قلیل صلبهم یجاہدہم فی سبیل اللہ قوم اذلۃ عند المتکبرین فی الارض مجہولون وفی السماء معروفون فویل لک یا بصرہ عند ذلک من جیش من نقم اللہ لا رہج لہ ولا حس فسیبتلا اہلک بالموت الاحمر والجوع الاغبر درود پڑھیے محمد و آل محمد فتنہ آخر الزمان موضوع سخن ہے اور آپ مومنین اکرام کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ نمبر 100 نہج البلاغہ سے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں حضرت نے بعض دیگر خطبات کی طرح امت مسلمہ کو، اس زمانے کی امت کو اور بعد میں آنے والی نسلوں کو فتنوں کے خطر سے آگاہ کیا ہے. چونکہ خود امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ عصر فتن تھا، وہ زمانہ فتن تھا، اور اس لحاظ سے وہ زمانہ آج کے زمانے سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. جو فتنے اس وقت اٹھے جنہوں نے گہرا امت کو، امیر المومنین نے اس عصر میں کئی محاذوں پر ایک ساتھ مقابلہ کیا. ایک محاذ فتنہ گروں کا تھا، فتنہ گروں کا مقابلہ کیا، اور ایک محاذ امت کی بیداری کا تھا، امت اسلامیہ کے شعور کا محاذ تھا. امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے کچھ ایسے حالات گزرے امت اسلامی پر جس کے نتیجے میں امت ایک غفلت کا شکار ہو گئی اور الجھن کا شکار ہوئی. کشمکش، اس کشمکش کے اندر بھول گئی رائے حقیقی کو، بھول گئی امت، اور فتنوں کے لیے آمادہ ہو گئی، تیار ہو گئی. تاریخ کا ایک عبرت کا باب ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طبقے کو امت بنایا، پہلے ایک ریوڑ کی مانند زندگی بسر کر رہے تھے، عصر جاہلیت تھا، زمانہ جاہلیت تھا، انہیں آ کر انسانی آداب و رسوم سکھائے، انہیں آ کر ایک مکتب کی تعلیم دی، کلچرل انسانوں کو آئیڈیالوجی دی، وہ جو سوچ کے بغیر حیوانی غریزوں کے تحت زندگی بسر کر رہے تھے ان کے عقل و شعور کو بیدار کیا اور انہیں امت کی شکل دی، امت کے سانچے میں ان کو تبدیل کیا اور ڈھالا. لیکن بعد از رسول اللہ ایسے حالات امت کے لیے پیش آئے کہ تدریجاً وہی حالت جو عصر بعثت سے پہلے امت کی تھی وہی دوبارہ لوٹ آئی، عصر جاہلیت کی مشابہ ہو گئی. نہج البلاغہ میں خطبے کے ضمن میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس حالت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. در حقیقت اپنے صدارتی خطبے میں جو پہلا خطبہ بعنوان خلیفہ امیر المومنین علیہ السلام نے مدینہ میں بیان فرمایا، اسی خطبے کے اندر یہ الفاظ ہیں. حضرت نے فرمایا کہ آج جب کہ میں نے تمہاری زمام سنبھالی ہے تو تمہاری حالت وہی ہو چکی ہے جو بعثت سے قبل تھی, تم اسی حالت پر دوبارہ واپس جا چکے ہو, لوٹائے جا چکے ہو. چونکہ امتیں بنتی بھی مشکل سے ہیں, اور جب بن جائیں تو ان کی امت کی حالت اور امت کی وجود کو باقی رکھنا دشوار ہے. اس وقت پوری زمین کے اوپر اربوں لوگ آباد ہیں, مسلمان بھی ایک ارب سے زیادہ تعداد میں زمین کے اوپر رہ رہے ہیں اور بس رہے ہیں, لیکن اس آبادی کا نام امت نہیں رکھا جا سکتا. حضرت نے نہج البلاغہ میں ان مخاطبین کو یہ کہا کہ ایوہ الناس المجتمع تو ابدانہم, یعنی تم وہ لوگ ہو جن کے جسم قریب قریب ہیں, ایک ریوڑ ہو تم, نہ کہ امت ہو. امت کے اصول ہیں, امت کا ایک منشور ہے, امت کا ایک طریقہ کار ہے. اکٹھی آبادیاں جن لوگوں نے گھر ساتھ ساتھ بنا لیے ہوں انہیں امت نہیں کہا جاتا, یا وہ لوگ جو نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہوں انہیں امت نہیں کہا جاتا. مسجد کوفہ میں امیر المومنین کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جماعت پڑھنے والوں کو امیر المومنین نے فرمایا ایوہ الناس المجتمع تو ابدانہم المختلف تو احواؤہم, اے وہ لوگوں جن کے جسم قریب قریب ہیں, جسمانی قربتیں ہیں لیکن دل ایک دوسرے سے دور ہیں, راستے ایک دوسرے سے الگ ہیں. ایسے طبقے کو امت نہیں کہا جاتا جس کے راستے الگ الگ ہوں, کوئی گروہ کس طرف جا رہا ہو, کوئی گروہ کس طرف جا رہا ہو, ہر ایک نے ایک پرچم اٹھا لیا ہو, ہر ایک اپنے خود محوری کے طور پر, ہر ایک اپنے سلیک مسلک پر جا رہا ہو, اگرچہ یہ ایک ہی شہر میں اور ایک ہی ملک میں رہتے ہوں اور ایک ہی مسجد میں اکٹھے ہوتے ہوں, ان کو امت کا نام نہیں دیا جا سکتا. امت بننے کے لیے اصول ہیں, امت بننے کا معیار ہے. اس لیے حضرت نے خلافت کو قبول کرنے سے انکار کیا کہ آج میں تمہاری زمام سنبھال کے کیا کروں, جب تم اس قابل تھے, امت تھے, اور تمہیں امام کی ضرورت تھی, اس وقت تم نہیں آئے, تم میں شعور نہیں تھا, اور آج جب کہ تم امت کی حالت ختم کر کے ایک ریوڑ بن چکے ہو, میری بیعت کرنے آئے اور مجھ سے چاہ رہے ہو کہ میں تمہاری زمام سنبھالوں, میں اس ریوڑ کے ذریعے سے کیا کروں. سب سے اہم ماجرا جو اس زمانے میں پیش آیا جو بعد میں بھی جاری رہا, وہ یہ تھا کہ لوگ ذہنی طور پر اور شعوری طور پر اس قدر نیچے آ گئے, گراف ان کا نیچے گر گیا کہ فتنوں کے لیے تیار ہو گئے. یہی فتنہ ستیز قوم اور امت جو بڑے بڑے فتنوں کو دبایا جس نے اور مقابلہ کیا, آج خود فتنوں کا شکار بن گئی, تیار کیا گیا اس کو فتنوں کے لیے. ولایت سے دوری فتنوں کے لیے ماحول پیدا کر دیتی ہے. جو بھی نظام ولایت سے منسلک نہ ہو, وہ نظام ولایت کے سائے میں زندگی نہ بسر کر رہا ہو اور نظام ولایت کو سمجھتا نہ ہو, وہ معاشرہ فتنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے روز غدیر کو کہا روز یأس کفار ہے, مایوسی کا دن ہے, چونکہ اس دن مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو ولایت کا نظام میسر آیا. آیت نازل ہوئی الیوم یأس الذین کفروا عن دینکم, آج کفار مایوس ہو گئے ہیں, آج کفار اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ اس ملت اور اس امت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ اس کو ولایت کا سایہ نصیب ہو گیا ہے, اس کو ولایت کا نظام نصیب ہو گیا ہے. لیکن کفار تو مایوس ہو گئے, لیکن بے شعور جو امت کے اندر موجود تھے ان کی بے شعوری نے گل کھلائے, اور نظام ولایت کے تحت آئی ہوئی امت کو نظام ولایت سے محروم کر کے پھر ریوڑ بنا دیا, اور دوبارہ یہی لوگ فتنوں کے لیے تیار ہو گئے, ان کے خلاف فتنے تیار ہونا شروع ہو گئے. امیر المومنین کو دو بڑی مشکلیں درپیش تھیں, ویسے تو متعدد مشکلیں تھیں, اور یہ بھی اپنی جگہ بہت دلچسپ عنوان ہے کہ مشکل کشا کو بہت مشکلات پیش آ گئی. امت کے مشکل کشا خود اب مشکل میں گر گئے, مشکلات نے محاصرہ کیا. ایک طرف فتنہ گر، ایک مشکل بڑی فتنہ گروں کی، اور ایک طرف مفتون، مفتون طبقہ یعنی فتنہ خوردہ و فتنہ زدہ طبقہ، جس کے اوپر اگر فتنہ پھیلایا جائے، فتنہ اس کے اوپر جاری کیا جائے، جلد فتنے کی زد میں آ جاتے ہیں اور فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں میں سے بڑی مشکل مفتون لوگ تھے، فتنہ گر نہیں تھے، اہل فتنہ جو فتنہ پھیلا رہے تھے، امیر المومنین نے انہیں بڑی مشکل نہیں سمجھا اور ان کا مقابلہ کر کے ان کو سرکوب بھی کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی ہے۔ جمل کا فتنہ، نہروان کا فتنہ اور صفین کا فتنہ، شامی فتنہ جو شام سے اٹھا، مکی فتنہ جو مکہ سے اٹھا، اور وہ فتنہ جو امیر المومنین کے لشکر کے اندر پیدا ہوا، کوفی فتنہ، خوارج کا۔ یہ تین بڑے فتنے تھے جو امیر المومنین کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ خود امیر المومنین نے اپنے بہت سارے خطبات میں فرمایا کہ جو ہی میں نے زمام سنبھالی اور میں امت بنانے دوبارہ انہیں شروع کیا، اسی وقت فتنہ گروں نے فتنے کھڑے کرنا شروع کر دیے۔ خطبہ نمبر 3 نہج البلاغہ کا، جو خطبہ شقشقیہ کے نام سے معروف ہے، اسی کے اندر حضرت نے یہ تین طبقات ذکر کیے کہ میرے مقابلے میں تین فتنہ گر طبقے پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے فتنوں کے ذریعے سے امیر المومنین کی حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ اسی خطبہ کا آخری حصہ، خطبہ شقشقیہ، کہ جو اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی منفرد خطبہ ہے، یعنی اس طرح کے خطبات امیر المومنین علیہ السلام نے بہت کم بیان کیے ہیں، ہمیشہ ان سے سکوت اختیار کیا ہے، لیکن اس موقع پر آ کر ان حساس مسائل کو ذکر فرمایا ہے۔ اس خطبہ کا 2-3 حصے ہیں، ایک خطبے میں بتایا کہ مجھ سے پہلے کیا ہوا اور تدریجن کیا ہوتا رہا، پھر اس ایک حصے میں یہ فرمایا کہ میں نے زمام حکومت کیسے سنبھالی اور کیوں سنبھالی، اور ایک حصے میں یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، جو ہی میں نے زمام سنبھالی تو کیا ہوا۔ فلما نحست بالامر نکست طائفۃ ومرقت اخرى وقست آخرون کانہم لم یسمعوا کلام اللہ حیث یقول تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے قیام کیا، لما نحست، میں تیار ہوا اور نہضت کا آغاز کیا میں نے، نہضہ کسی کام کرنے کے لیے تیار ہو کے اٹھنے کو کہتے ہیں، تحریک کو جب کوئی ممٹ چلائی جاتی ہے، امت چلاتی ہے، لوگ چلاتے ہیں، اسی کو نہضت، عربی زبان میں اس کو نہضت کہتے ہیں، نہضت کربلا یعنی قیام کربلا، اٹھ کر کھڑے ہو کر کسی کام کو آمادہ کر، کسی کام کو انجام دینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے کو نہضہ کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ فلما نہضت، ابھی میں کھڑا ہی ہوا تھا، ابھی میں آمادہ ہوا تھا کہ وہ کام جو ادھورا رہ گیا امت کا، اس کو تکمیل پائے، تکمیل تک پہنچاؤں، اور امت جس راہ سے ہٹ چکی ہے دوبارہ اس کو لوٹا کے اسی نقطے پر واپس لاؤں۔ تین اہم فتنے کھڑے ہوئے، تین اہم قدم اٹھائے گئے۔ ایک ناقصت طائفتن، ایک ناقصین کا فتنہ پیدا ہوا، ناقصین یعنی بیعت شکن، جو پہلے آئے ولایت کے اندر پھر نکل گئے، باہر نکل گئے جب ان کے مفادات پورے نہیں ہوئے، ولایت کو چھوڑ گئے۔ مفاد پرست ولایت والے، مفاد پرست انقلابی، جو انقلاب کی طرف آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ مفاد کے خاطر۔ بہت سارے لوگ ہیں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، فتح مکہ تک بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ قرآن مجید نے بھی ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یہ ہرگز ان کی مانند نہیں ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے مومنین و مسلمان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت مسلمان ہوئے جب ابھی حکومت اسلامی قائم نہیں ہوئی تھی, بیت المال نہیں تھا, مادی و مالی فائدے نہیں تھے مسلمان ہونے میں, بلکہ الٹا سزا ملتی تھی, مسلمان ہونے کی سزا ملتی تھی, مسلمان ہونے کی سختیاں تھیں. کچھ لوگ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے, ابو سفیان و آل ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے. جب مکہ فتح ہو گیا اس کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا. کیوں؟ چونکہ اب باقاعدہ مدینے کے اندر حکومت قائم ہوئی, حکومت کا بیت المال بھر گیا, صندوق خزانہ بھر گیا, مال غنیمت اکٹھا ہو گیا. فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے پاس مدینے میں خود اپنے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ایک ایک آدمی کا کھانا چار چار آدمی کھاتے تھے, بلکہ مدینہ کے اندر ایک طبقہ تھا جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں, جن کا کوئی گھر نہیں تھا. وہ برج آج بھی مسجد کے اندر بنا ہوا ہے, وہ ٹھیا ان کا مسجد النبی کے اندر جس کو صفہ کہتے تھے. مسجد النبی میں اگر کھڑے ہوں آپ, رسول اللہ کے مزار کی پشت پر ایک تھلا بنا ہوا ہے, اس کو صفہ کہتے تھے. ان کا یہ وہی رہتے تھے, گھر کوئی نہیں تھا, کیونکہ باقیوں کے اپنے ایک ایک کمرہ تھا, دو دو کمرے تھے, گھر تھا, ان کا کوئی گھر نہیں تھا. ننگ دڑنگ بہت بڑی تعداد تھی ان مہاجرین کی, یہ وہاں رہتے تھے. حتیٰ ان کے پاس ضروری لباس نہیں ہوتا تھا, ستر واجب ستر بھی نہیں کم ہوتا تھا ان کے پاس, لہذا جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا تو ایک قمیض ہوتی تھی, باری باری پہن کے نماز پڑھتے تھے. ایک پڑھتا تھا, پڑھ کر پھر دوسرے کو دیتا تھا, وہ پڑھتا تھا, پھر اتار کے تیسرے کو دیتا تھا, وہ پڑھتا تھا. نماز کے قابل صاف ستھرا پاک لباس ایک ہی تھا ان کے پاس. کئی لوگوں کے پاس بعض جگہ کہ ان کی تعداد 60-70 تک تھی. کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کھجور, ایک کھجور ان کو ملتی, کھاتے نہیں تھے, چوستے تھے. ایک ان میں سے چوس کے کھجور, کھجور بھی ٹافی کی طرح نہیں منہ میں ڈالو تو فوراً گھل جاتی ہے ذہن منہ کے اندر, کھجور گھلتی نہیں ہے. کھجور منہ میں ڈالتے, تھوڑی دیر منہ میں رکھتے, پھر چوس کے دوسرے کو دے دیتے, اور ایک کھجور 60 آدمی کھاتے تھے. اس طرح یہ کھانا تھا ان کا. اتنے فقیر تھے لیکن پھر بھی مسلمان رہے, پھر بھی رسول اللہ کو نہیں چھوڑا, جبکہ ان میں سے بہت سارے مکہ کے اندر صاحب ثروت تھے, ان کے گھر تھے, ان کی حویلیاں تھیں, ان کے ریوڑ تھے, ان کے اونٹ تھے, ان کے گھوڑے تھے, بھیڑ بکریاں تھیں ان کی, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خدا کی راہ میں آ گئے. لیکن ایک وہ طبقہ تھا جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا. کیوں مسلمان ہوئے؟ چونکہ انہیں خبر مل گئی کہ اب مسلمانوں کے بیت المال بھر گیا ہے, مال غنیمت بہت آ گیا ہے, اب بیت المال تقسیم ہوتا ہے, یہ فوراً مسلمان ہو گئے. یہ مفاد پرست مسلمان تھے, فتح مکہ کے بعد کے مسلمان. کچھ لوگ انقلابی بن جاتے ہیں, کیوں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انقلاب کے پاس بیت المال ہے. کچھ لوگ بیٹھے رہے امام خمینی کے حامی ہرگز نہیں ہوئے جب تک انقلاب کامیاب نہیں ہوا, اس وقت تک مخالف رہے, چونکہ انہیں یقین ہی نہیں تھا انقلاب کامیاب ہوگا. بلکہ بعض نے یہ تک کہا کہ یہ حرکت جائز ہی نہیں ہے, شرن جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ شاہ شیعہ ہے, رضا شاہ ایرانی شاہ, نام بھی اس کا رضا تھا اور مذہب بھی اس کا شیعہ تھا, اور بعض حرم بھی اس تعمیر کرائے ہوئے تھے اس نے, اور بعض علماء کی مدد بھی کرتا تھا, ان کو شہریہ بھی دیتا تھا. بعض اس وجہ سے مخالف تھے کہ ایک ہی پوری دنیا میں شیعہ شاہ ہے, یہ مولانا اس کے بھی خلاف ہیں. جس طرح ابھی بہت سارے ہیں نا, اوباما حسین کے حامی ہیں, چونکہ اس کے نام کے ساتھ حسین ہے, نام کے ساتھ حسین ہے, باقی جو مرضی ہے کرے, صرف نام کے ساتھ حسین ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ایک ہی رضا شاہ ہے, ایک نام بھی اس کا رضا ہے اور ہے بھی شاہ. مخالفت کی امام کی. انہی میں سے کچھ جب انقلاب کامیاب ہوا, ظاہر ہے جب انقلاب کامیاب ہوا اب انقلاب کے پاس پوسٹیں تھیں, انقلاب کو ضرورت تھی, بہت سارے اداروں کی سرپرستی کی ضرورت تھی, بہت ساری جگہوں پر پوسٹیں اور منصب خالی ہوئے, وہ منصب ان کو ملنے تھے. کسی جگہ پر قضاوت کا شعبہ خالی ہوا, کسی جگہ پر کیا خالی ہوا, ان میں سے دھڑا دھڑ گئے, انقلابی بن گئے مفاد کی خاطر. بعضوں کو مفاد ملے, جب تک مفاد ملے اس وقت تک انقلابی رہے, اور جس دن ان کے مفاد کو خطرہ پہنچا اس دن انقلاب کو بھی خیر بات کہہ دیا, انقلاب کے مخالف ہو گئے. یہ بیعت شکن لوگ ہیں جو مفاد کی خاطر آئے, مفاد کی خاطر نکل گئے. جب دیکھا مفاد پورا نہیں ہوتا, کہا نظام ٹھیک نہیں ہے. ناقصین وہ طبقہ ہے جنہوں نے امیر المومنین کے لیے مدینے میں باقاعدہ تحریک چلائی تھی, لوگوں کو اکٹھا کر کے لاتے تھے کہ آؤ امیر المومنین کی بیعت کریں. سب سے پہلے انہوں نے خود بیعت کی, پھر اس کے بعد لوگوں کو جمع کر کے لاتے, جلسے جلوس روزانہ بینر نکالتے, پھر آخر میں اپنی ان کوششوں اور جلسے جلوسوں کی پاداش لینے کے لیے آئے, ان کا جائزہ اور انعام لینے آئے. امیر المومنین سے میٹنگ کا وقت انہوں نے مانگا, اب ملاقات کرنا چاہتے ہیں. امیر المومنین کے سب سے بڑے سپورٹر, اب توجہ کریں, جو صرف نعرے لگا کے خوش بیٹھے ہوئے, چونکہ ہم امیر المومنین کے نعرے لگاتے ہیں اور امیر المومنین کو نعروں کی اشد ضرورت ہے, چونکہ امیر المومنین کو کوئی نعرے لگانے والا نہیں ہے, لہذا ان کو نعروں سے محبت بہت ہے, اور اسی وجہ سے وہ ساری چیزوں سے چشم پوشی کر کے صرف نعرے لگانے والوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر کے پولیس رات پار کرا دیں گے. ان کے لیے نقطہ عبرت ہے یہ کہ نعرے نہ, جنہوں نے امیر المومنین کے لیے بہت بڑی خدمات انجام دی. خدمات یہ تھی کہ خلیفہ سیوم کے قتل ہونے کے بعد خود آئے, سب سے پہلے بیعت کی امیر المومنین کے ہاتھ پر, سب سے پہلے, اور پھر اس کے بعد مختلف قبائل کو لے کر آئے, مختلف لوگوں کو لے کر آئے, لا کر بیعت کرواتے کہ امیر المومنین کی بیعت کرو, اور پھر بتاتے بھی تھے ہم اتنے لوگ لائے ہیں, اعلان بھی کرتے کہ ابھی اتنے لوگ لے کر آئے ہیں, ابھی اتنے لوگ لے کر آئے ہیں, اتنے ووٹر لائے ہیں آپ کے لیے. لوگ آ کے بیعت کرنے لگے, اتنا رش ہو گیا امیر المومنین کے گھر پہ کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ حسنین پاؤں تلے کچلے جاتے. حسنین بچے نہیں تھے اس وقت, جوان تھے, یعنی امیر المومنین کے دو جوان بیٹے اس رش اور بھیڑ میں جو حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اتنا رش ہو گیا کہ پاؤں تلے کچلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا. اسی خطبہ میں, خطبہ نمبر 3 میں امیر المومنین فرماتے کہ قریب تھا کہ حسنین کچلے جاتے. یہی طبقہ جو پیش پیش تھا یہ آیا, بعد میں ملاقات کا وقت مانگا اور امیر المومنین نے ملاقات کا وقت دیا. ملاقات کا وقت بھی بیت المال کے اندر دیا, جو کمرہ بیت المال کے لیے مخصوص تھا. امیر المومنین کے زمانے کا بیت المال بہت وسیع تھا, چونکہ سارا علاقہ فتح ہو چکا تھا. بیت المال تقسیم کر کے امیر المومنین حساب و کتاب میں مشغول تھے, چراغ جل رہا تھا, تیل کا چراغ بیت المال کے پیسے سے. جب یہ لوگ آئے امیر المومنین نے کہا کہ آپ بیٹھیں, صبر کریں, میں کام کر رہا ہوں. بیٹھ گئے. یہ بڑی شخصیات, بڑے انقلابی, حضرت نے انہیں بٹھا دیا. وہ ان کو برا لگا کہ جب ہم آئے تو کام چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ بعضوں کی توقع یہی ہوتی ہے کہ جب ہم آئیں تو نماز بھی چھوڑ دیے جائے, چونکہ ہم آئے. بعض جگہ ہیں ایسے, آپ نے دیکھا ہوگا, انجمنیں ہیں ایسی, انہوں نے مولانا ملازم رکھا ہوا ہے, انجمن کا صدر جب آتا ہے تو مولانا کو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, اگر نماز میں بھی ہے تو چھوڑنا پڑتی ہے, چونکہ صدر صاحب آئے ہیں, صدر صاحب کو سلوٹ کرنا ہے انہوں نے. آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں, کہیں باہر کی نہیں ہے. ہیں ایسے لوگ موجود ہیں, ان کی توقع یہ تھی کہ ہم نے حمایت کی ہے, اب ہم آئے ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے بیت المال کا حساب. برا لگا ان کو, امیر المومنین نے بٹھا دیا اور حساب ختم کیا. حساب ختم کر کے, حساب ختم کرتے ہی چراغ بھی بجھا دیا اور کمبر سے کہا کہ گھر سے جا کر چراغ لے آؤ, یعنی ایک ہی چراغ جو امیر المومنین کے گھر میں جل رہا تھا کہا وہ لے آؤ. وہ چراغ لے کر آئے, انہوں نے حکمت پوچھی کہ یہ چراغ پہلے جل رہا تھا, تیل کا چراغ, یہ کیوں بجھا دیا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا یہ اس لیے بجھا دیا کہ میں پہلے بیت المال کے حساب و کتاب میں مشغول تھا اور یہ چراغ بھی بیت المال کا چراغ جل رہا تھا. بیت المال کا کام ختم ہوا, بیت المال کا چراغ بھی بجھ گیا. اب آپ آئے ہو مجھ سے بات کرنے, ذاتی بات کرنے آئے ہو, ذاتی حیثیت سے بات کرنے آئے ہو. آپ کی خاطر میں بیت المال کا چراغ نہیں جلا سکتا. جواب مل گیا, کہنے لگے خدا حافظ ہم جا رہے ہیں. حضرت نے کہا آپ ملاقات کے لیے آئے تھے, کوئی بات کرنے آئے تھے؟ کہنے لگے ہمیں سارا جواب مل گیا, جو ہم لے کر آئے تھے مطالبہ وہ جواب مل گیا. حضرت نے فرمایا وہ بتاؤ تو صحیح, کہنے کیا آئے تھے؟ جب اصرار کیا حضرت نے تو بتا دیا, کہا ہم یہ کہنے آئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ مشورہ نہیں کرتے حکومت کے سلسلے میں, خود ہی سب کی ڈیوٹیاں لگاتے جا رہے ہیں. آخر ہم نے بندے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں جن کو آپ نے صدر سیکرٹری بنانا ہے, جن کو ذمہ داریاں دینی ہیں. حضرت نے فرمایا میں ضرورت نہیں سمجھتا آپ سے مشورہ کرنے کی, چونکہ ابھی تک میرے لیے کوئی ایسی الجھن پیش نہیں آئی جس میں آپ سے مشورہ کروں. کہا اور کیا کام ہے؟ کہا اور یہ کام ہے کہ کوفہ اور بصرہ کی ہم نے کہا امارت ہمیں دے دے, چونکہ ہم وہاں کے حالات سے زیادہ اچھے جانتے ہیں, وہاں اچھے طریقے سے ہم کنٹرول کر لیں گے. فرمایا کہ ہرگز ممکن نہیں ہے, صرف اس وجہ سے کہ تم نے میری حمایت کی ہے بیعت میں, خلیفہ بننے میں تم نے میری حمایت کی ہے, میں اس حمایت کی پاداش میں تمہیں مسلمانوں کی تقدیر تمہارے ہاتھ میں سونپ دوں, یہ ممکن نہیں ہے. ایک مصنف نے لکھا ہے کہ امیر المومنین کشتہ عدالت ہیں, اور امیر المومنین کو ایک شخص نے, جو بڑا زیرک شخص تھا, اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ حکومت چلے گی نہیں, یہ جو انداز آپ نے اپنایا ہے یہ حکومت چلے گی نہیں. مغیرہ ایک بہت ہی زیرک انسان تھا اس وقت, چالاک سیاستدان, خود امیر المومنین کو بھی مشورے بھی دیتا تھا کبھی کبھی کہ آپ اس طرح سے کام کریں کامیاب رہیں گے. جب اسے دیکھا کہ امیر المومنین ان کے مشورے نہیں مانتے اور اپنے انداز سے حکومت کر رہے ہیں, اس نے وہی کہہ دیا تھا کہ یہ حکومت مجھے چلتی نظر نہیں آتی, اس میں مشکلات ہوں گی. امیر المومنین کو اپنے ساتھی چھوڑ گئے. کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے کہ وہ جو امیر المومنین کے ساتھ آئے تھے اپنے مفادات کے لیے آئے تھے. امیر المومنین نے یہ فرمایا بھی کہ تم مجھے اپنی خواہشات کے لیے چاہتے ہو, میں تمہیں خدا کے لیے چاہتا ہوں. تم میرے امیر ہو اس لیے کہ تمہاری خواہشات پوری ہوں گی, میں تمہیں چاہتا ہوں خدا کے لیے. انہوں نے بیعت توڑ دی. بیعت توڑ کر اسی وقت اٹھے, مکہ چلے گئے اور مکہ سے لشکر تیار کر کے آئے, جنگ جمل لڑی بصرہ کے اندر. سب سے پہلا فتنہ امیر المومنین کی حکومت میں یہ اٹھایا گیا. ان کو اصطلاح میں کہتے ہیں ناقصین. ناقصین, نون الف کاف سے اخت و تے, تے کی طرح تے لکھ کے اوپر دو تین نقطے ڈالتے ہیں, اس سے سمر جیسے لکھتے ہیں. انہوں نے بیعت توڑ دی. بیعت توڑنے کو عربی زبان میں ناقصا کہتے ہیں, نقص. ناقصین تھے یہ, فتنہ ناقصین. حضرت نے فرمایا کہ میں نے ابھی قیام ہی کیا تھا, میں ابھی سنبھلا ہی تھا, میں نے امت کی زمام سنبھالی ہی تھی کہ ایک گروہ ناقصین کے نام سے میرے مقابلے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. فلما نہست بالامر نقصت طائفۃ ومرقت اخرى. ناقصین کے فتنے کو ابھی میں دبایا ہی تھا اور ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا ناقصین کے فتنے کو دبا کر کہ مرقت اخرى, مارقین پیدا ہو گئے. مارقین یعنی خوارج, جو دین سے ہی باہر نکل گئے, خارج از دین ہو گئے. چونکہ انہوں نے امام وقت و رہبر وقت کی اطاعت سے اپنے آپ کو خارج کر دیا, اس وجہ سے ان کا نام ہی خوارج بن گیا. خارجی اسی کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے کے رہبر کو نہ مانتا, اس کو خارجی کہتے ہیں. اپنے زمانے کے امام کو نہ مانتا ہو, اپنے زمانے کے امام کے خلاف قیام کرے, بغاوت کرے, وہ خارجی ہے.
اگر ولایت کی بیعت نہ کرے، ولایت کے دائرے میں نہ آئے، وہ بیعت کر کے توڑ دے، نکل جائے مفادات کی خاطر، ناقصین میں سے ہے. اور اگر مقابلے میں آ جائے، یہ مارقین میں سے ہے. وہ مارکت اخرا و قسط آخرون، اور تیسرا قاسطین ہے. قاسطین یعنی اصحاب صفین، شامی، ظالم، ستمگر، متجاوز، جنہوں نے اپنی حدود سے باہر پاؤں رکھا اور امیر المومنین کے اوپر ستم کیا اور امت و اسلام کے اوپر ستم کیا، یہ قاسطین ہیں. یہ تین فتنے امیر المومنین کے زمام حکومت سنبھالتے ہی پہلے دن سے آغاز ہو گیا یہ، اور اس فتنے کا میدان پہلے سے بنا ہوا تھا. تینوں فتنے شروع کہاں سے ہوئے؟ قتل خلیفہ سیوم سے. خلیفہ سیوم کو قتل کر دیا گیا اور بہتان امیر المومنین پہ باندھا گیا کہ امیر المومنین اس قتل کے پیچھے ہیں. امیر المومنین نے بارہا اعلان کیا کہ میرا اس سلسلے سے کوئی تعلق نہیں، میں نے خلیفہ کو بہت سمجھایا. اور حقیقت ہے نہج البلاغہ کے بہت سارے خطبے اس بات کے گواہ ہیں کہ آخری لمحے تک امیر المومنین نے کوشش کی خلیفہ کو بچانے کے لیے، لیکن خلیفہ کے دربار میں ایک ایسا شخص گھسا ہوا تھا، مروان، جس کی امیر شام سے ساز باز تھی. مروان، وہی مروان جو بعد میں بنو امیہ کا بڑا سلسلہ چلا، مروانی خلفاء وجود میں آئے. امیر شام کے ساتھ ساز باز کر کے خلیفہ کے قتل کے لیے نقشہ بنا کر خلیفہ کو قتل کروا کے اور اس کا بلیم امیر المومنین پہ ڈال دیا، کہا کہ انہوں نے قاتلوں کو پناہ دی ہوئی ہے. مطالبہ کرنے لگے کہ آپ خون کا بدلہ دیں یا خون کا حساب دیں. امیر المومنین نے فرمایا مجھ سے اس خون کا مطالبہ کر رہے ہیں جو خود بہایا ہے انہوں نے، جو خود بہایا. ام صفقو ہو، مجھ سے خراج طلب کرتے ہیں، وہ خون بہا مانگتے ہیں، وہ خون جو خود بہایا ہے. یعنی قاتل مقتول کے حامی سے آ کر خون بہا مانگ رہا. یہ نقشے کے تحت یہ کام ہوا، منصوبے کے تحت کام ہوا، تاکہ بڑا فتنہ کھڑا کیا جائے. بعض مورخین نے اس کو فتنۃ الکبریٰ کہا ہے، قتل خلیفہ سیوم کو فتنہ کبریٰ تھا، چونکہ اس کے اندر سے بہت سارے فتنے نکلے، اور تین فتنے وہ تھے جو امیر المومنین کے زمانے میں پھوٹے، فتنہ ناقصین، فتنہ مارقین و فتنہ قاسطین. یعنی فتنہ اصحاب جمل، فتنہ اصحاب نہروان خوارج، اور فتنہ اصحاب صفین یعنی شامی. ان تین محاذوں پر امیر المومنین نے اپنا دور اقتدار سارا صرف کیا، ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور ان سے گھبرائے بھی نہیں امیر المومنین. اگرچہ یہ فتنے ہر ایک اپنی جگہ پر تباہ کون تھا، جس نے تباہی پھیلائی اور بہت نقصان پہنچایا، امت کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا، لیکن اس سے بھی بڑی آزمائش و امتحان امیر المومنین کا یہ تھا کہ جو فوج اور جو سپاہ اور جو پیروکار امیر المومنین کے ساتھ تھے، نہ خوارج کے ساتھ گئے، چونکہ خوارج بھی امیر المومنین کے لشکر کا ہی ایک بڑا حصہ تھا. جنگ صفین میں امیر المومنین کا لشکر دو حصوں میں بٹ گیا، 12,000 کا لشکر جدا ہو گیا امیر المومنین سے، دھوکے میں آ گئے، فتنے میں آ گئے. ایک فتنہ گر نے نیزوں پہ قرآن اٹھایا اور اعلان کیا کہ ہم دونوں میں، یعنی کوفی اور شامی فوج کے درمیان، قرآن حکومت کرے گا، قرآن حاکمیت کرے گا. انہوں نے تلواریں نیام میں ڈال دی، کہا کہ اب قرآن آ گیا بیچ میں، قرآن کے خلاف ہم جنگ نہیں کرتے، قرآن کے خلاف نہیں نکلتے ہم. امیر المومنین نے 1,000 سمجھایا ان کو کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فریب ہے، لیکن یہ فریب میں آ گئے، فریب خوردہ تھے. یہ فتنہ یہی سے پیدا ہوتا ہے. فتنہ گر اپنی چالاکی سے کامیاب نہیں ہوتا جتنا مفتون کی سادگی میں کامیاب ہوتا ہے. مفتون یعنی فتنہ خوردہ آدمی، فتنہ زد آدمی، جو فتنے کے جانسے میں، لپیٹ میں آ گیا ہو اور فتنے کے ہمراہ چل پڑا ہو اور فتنے کو قبول کر لیا ہو جس نے، اس کو مفتون کہتے ہیں، مفتون. جنگ صفین میں یہ مفتون طبقہ امیر المومنین کے لشکر کا 12,000 آدمی تلواریں امیر المومنین کے خلاف نکال لی، کہا ہم نہیں لڑتے لشکر شام کے خلاف، آپ بھی جنگ بند کریں، اگر جنگ بند نہ کی ہم آپ کے خلاف لڑیں گے، مالک اشتر کو واپس لاؤ. یہ طبقہ جو فتنہ گر تھا، ان سے امیر المومنین نہ ڈرے، نہ کوئی پریشانی ہوئی، نہ گلہ کیا، نہ شکوا کیا. لیکن وہ طبقہ جو امیر المومنین کو حامیوں کے عنوان سے ملا ہوا تھا، سپاہ کے طور پہ ملا ہوا تھا، سارے شکوے ان کے کیے امیر المومنین نے. نجب علاقہ میں 20 سے زیادہ خطبے امیر المومنین نے اپنے پیروکاروں کے بارے میں بیان فرمائے، اپنی سپاہ کے بارے میں بیان فرمائے. فرمایا کہ جس امیر کو تم جیسی فوج مل جائے وہ امیر امتحانوں سے کبھی بھی باہر نہیں آئے گا، وہ سختیوں سے کبھی باہر نہیں آئے گا. امیر المومنین نے ایک جملہ یہ فرمایا کہ تم اس پوسیدہ کپڑے کی طرح ہو جس کو ایک طرف سے سیتا ہوں دوسری طرف سے پھٹ جاتا ہے. کبھی فرمایا کہ تم اس بہکے ہوئے ریوڑ کی طرح ہو، رمیدہ ریوڑ کی طرح ہو، جس کو ایک طرف سے جمع کرتا ہوں، اکٹھا کرتا ہوں، دوسری طرف سے منتشر ہو جاتا ہے. کبھی ان کے بارے میں فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو جو آپس میں جب بیٹھتے ہو تو ڈینگے مارتے ہو، کہتا و کہتا، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جس طرح ہم ابھی نعرے لگاتے ہیں نا، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، جو ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے. خوب لوگ آگے ہمارے گھروں میں گھس کے ہر کام کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی تک کسی کی آنکھ نہیں نکالی. ڈینگے بہت مارتے ہیں، اپنے نعروں میں بھی بہت ڈینگے مارتے ہیں ہم، لیکن کبھی عملاً کیا کچھ بھی نہیں. ہم کہتے تو بہت ہیں کہ رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، لیکن آج تک ہم نے جان تو بہت دور کی بات ہے، ایک منٹ ٹائم بھی قربان نہیں کیا اپنا رہبر کے فرمان پر، ایک روپیہ اپنا رہبر کے فرمان پر قربان نہیں کیا. ڈینگے بہت مارتے ہیں لیکن عملاً کچھ نہیں کرتے. امیر المومنین کو اپنے پیروکاروں میں ہمیشہ یہی مشکل پیش آئی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم ڈینگے بہت مارتے ہو، شیخیاں بہت بگاڑتے ہو، جب آپس میں بیٹھتے ہو تو کہتے ہو کہتا و کہتا، لیکن جب دشمن کے سامنے آتے ہو کہتے ہو حیدی حیادہ، اب فرار کا موقع کوئی ڈھونڈو. اسی وقت کہتے ہو کام پڑ گیا ہے، اسی وقت کہتے ہو بھی کہیں جانا ہے مجھے، مجبوری تھی، فرار کے راستے ڈھونڈنے لگتے ہو تم. فرمایا کہ تم اس ٹوٹے تیر کی طرح ہو جس کا پھل ٹوٹا ہوا ہے، اور جس نے تمہیں دشمن پہ پھینکا ہو وہ جنگجو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور آخر کار تنگ آ کر خدا سے یہ التجا کی، پروردگارا انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے، انہوں نے مجھے تھکا دیا، میں نے انہیں تھکا دیا. اللہم قد مللتہم وملونی وسئمتہم وسئمونی، اے پروردگارا انہوں نے مجھے تھکا دیا، میں نے انہیں تھکا دیا. آپ تجربہ کر لیں، جب بھی ایک تیز رو اور ایک کند رو مل جائیں آپس میں دونوں تھک جاتے ہیں، جب بھی ایک کد ذہن اور ایک ذہین آپس میں مل جائیں دونوں تھک جاتے ہیں، ایک سمجھا سمجھا کے تھک جاتا ہے اور ایک نہ سمجھ کے تھک جاتا ہے، ایک بہت تیز چلتا ہو ایک بالکل چلتا ہی نہ ہو، یہ دونوں تھک جاتے ہیں. وہ گسیٹ گسیٹ کے تھک جاتا ہے، یہ اس کو پیچھے کھینچ کھینچ کے تھک جاتا ہے، دونوں تھک جاتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں پروردگارا میں ان سے تھک گیا ہوں. کبھی بھی امیر المومنین نے نہیں کہا میں مرہب و انتر سے تھک گیا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں عمرو بن وقت سے تھک گیا ہوں، میں خیبر و خندق و احد سے تھک گیا ہوں. کبھی بھی یہ نہیں فرمایا میں مارکین و قاسطین و ناقصین سے تھک گیا ہوں، میں جمل و صفین و نہروان والوں سے تھک گیا ہوں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا ان کے مقابلے میں ہمیشہ شمشیر بے کف ہوں، لیکن ان کا کیا کروں جن کے اوپر میں شمشیر کھینچ سکتا ہوں، نہ ان کے اوپر تلوار چلا سکتا ہوں، نہ انہیں ساتھ رکھ سکتا ہوں، نہ انہیں چھوڑ سکتا ہوں. یہ کیا میری قسمت میں آئی ہے؟ آخر کار دعا کی پروردگار سے، پروردگارا انہیں مجھ سے لے لے، مجھے
ان سے لے لی,
ان سے بہتر مجھے عطا فرما اور بہت بدتر ان کو عطا فرما.
ایک آرزو تو علی کی پوری ہو گئی کہ بہت بدتر امت کے اوپر مسلط آ گئے, لیکن معلوم نہیں علی کو ان سے بہتر میسر آئی یا نہیں آئی.
یہ مفتون طبقہ, فتنے میں آیا ہوا طبقہ, فتنے کا دھوکہ کھایا ہوا طبقہ, جو بہت جلد فتنے میں آ جاتا ہے. شیطان جب جال بچھاتا ہے, سادہ لو بے بصیرت اور بے شعور اس کی فتنے کی زد میں آ جاتے ہیں. پاکستان میں یہ بہت بڑی مشکل ہے, ایسی سرزمین جو فتنوں کے لیے آمادہ اور تیار ہے دونوں پہلوؤں سے. ایک تو فتنہ گر اس میں بہت پیدا ہوتے ہیں, کرائے کے فتنہ گر, فتنے بھی ان کے اپنے نہیں ہوتے, اے کاش اپنے فتنے ہوتے ان کے, لوکل فتنے ہوتے, کم از کم یہ تو افسوس نہ ہوتا کہ کرائے کے فتنہ گر ہیں. یعنی فتنے باہر سے ہیں, فتنوں کے منصوبے کسی اور کے ہیں, ان فتنوں پر عمل یہ کرتے ہیں. جس طرح پرائے گھر کا جھگڑا اپنے گھر لے آنا بعض اوقات ہوتا ہے نا, کہ پڑوس میں جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی میں, وہ بات پہنچتی ہے ادھر گھر میں, شروع کرتے ہیں کیوں لڑے یہ آپس میں میاں بیوی, بیوی کہتی ہے کہ یہ بیچاری بیوی بہت مظلوم ہے, یہ شوہر اچھا نہیں ہے, یہ اس کو کھانے کو نہیں دیتا, پینے کو نہیں دیتا, ہر وقت اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, یہ تنگ آ گئی ہے اسے. شوہر کہتا ہے کہ نہیں, یہ بیوی ہے ہی ایسی ہے, یہ بیچارہ شوہر مظلوم پھنس گیا ہے اس کے آگے. ایک بیوی کی حمایت شروع کر دیتی ہے اور ایک شوہر کی حمایت شروع کر دیتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر. پھر آہستہ آہستہ بات یہ ہوتی ہے کہ شوہر کہتا ہے یہ عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں, وہ بیوی کہتی ہے مرد ہوتے ہی ایسے ہیں. بیوی جوتی اٹھا کے مرد کو مارتی ہے, وہ پڑوس والے میاں بیوی جھگڑ کے سو چکے ہوتے ہیں, یہ تازہ لڑائی شروع کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے, پرائے گھر کا جھگڑا اپنے گھر میں لے کر آنا حماقت کی ایک دلیل ہے. کتنے جھگڑے پڑوسی کے تھے وہ ادھر شروع ہو گئے, اپنے گھر میں شروع ہو گئے. پاکستانیوں میں ایسے فتنہ گر احمق موجود ہیں جو پرائے فتنے خرید کے لا کر پاکستان میں ان کو اجرا کرتے ہیں. جو ہمارے فتنے نہیں ہیں وہ کسی کے فتنے ہیں, سعودی عرب سے فتنہ خرید کر پاکستان میں آ کر اس کو شروع کرتے ہیں. یورپ میں فتنے کا نقشہ بنتا ہے, انگلستان میں فتنے کا نقشہ بنتا ہے, یہ کرائے کے فتنہ گر وہاں سے فتنہ اٹھا کر پاکستان میں آ کر شروع کرتے ہیں. افغانستان کا فتنہ پاکستان میں منتقل کر دیتے ہیں. ان سے بڑا احمق اور کون ہوگا کہ پرایا فتنہ اپنے گھر منتقل کر لیجیے, اپنی قوم کو سزا دے رہے ہیں. جھگڑا کسی اور گھر کا تھا, یہ حماقت ہے, یہ مفتون ہو جاتے ہیں یہ طبقہ. پاکستان فتنے کے دونوں رکنوں کے لیے تیار ہے, فتنہ گر بھی زیادہ ہے اور کرائے کے فتنہ گر اور مفتون. مفتون یعنی فتنے کے دھوکے میں آنے والے, فتنہ زدہ. جب فتنہ شروع کیا جاتا ہے یہ فوراً فتنے میں آ جاتے ہیں. جب ماحول بنایا جائے, فضا بنائی جائے, احساساتی لوگوں کی مشکل یہی ہوتی ہے, احساساتی اگر انہیں ابھارا جائے فوراً ابھر آتے ہیں, جب ٹھنڈا کیا جائے فوراً ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, پیپسی کی طرح ہوتے ہیں, ایک دم ابال آتا ہے ان میں, جاگ اٹھتی ہے اور تھوڑی دیر شو شلپ کر کے پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اب انہیں ہاتھی بھی نہیں اٹھا سکتا, ایک دفعہ ٹھنڈے ہو جائیں پھر کوئی نہیں انہیں اٹھا سکتا. کبھی قرآن کا نام بے حرمتی سے لیا جائے, جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں, اور کبھی قرآن کو آگ لگا دی جائے, میڈیا میں تصویر بھی آ جائے, پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے. احساساتی قوم ایسے ہوتی ہے، احساسات اور احساسات میں غرق و ڈوبی ہوئی قوم مفتون بہت جلدی ہوتی ہے، چونکہ فتنوں کے لیے تیار ہے. اگر ایک بڑکیلا فتنہ اس کے اندر شروع کر دیا جائے، اس کی دکھتی رگ پکڑ لی جائے، فوراً فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہمراہ ہو جاتے ہیں، دھمال شروع کر دیتے ہیں. غافل ہیں اس سے کہ کیا فضا ہمارے لیے بنائی گئی، کیا نقشہ ہمارے لیے بنایا گیا. بعض اوقات ہوتا ہے تفریح کے طور پر گھروں کے اندر دو بندے آپس میں بیٹھے ہوئے، دو دوست ہوں، دو بچے دوست ہوتے ہیں، ان دونوں کو کوئی ایسے کام کرو کہ ان کے اندر جھگڑا شروع ہو جائے، لڑائی شروع ہو جائے، دوسرے معزوز ہوتے ہیں. عموماً یہ وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، انہوں نے نوکر رکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات تھکاوٹ اتارنے کے لیے نوکروں کو آپس میں لڑاتے ہیں. یہ نوکروں کو لڑانے کے لیے مثلا دائیں طرف بیٹھے ہوئے نوکر کو ہاتھ گھما کے پیچھے سے بائیں کان میں تھپکی لگا دیتے ہیں جدھر دوسرا نوکر بیٹھا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مارا ہے مجھے، وہ اٹھ کے اس کو تھپڑ مارتا ہے، یہ اٹھ کے اس کو تھپڑ مارتا ہے، ہوتا ہے نا. بس ہوگا دوست بھی یہ ہاسٹلوں میں جو رہتے ہیں، یہ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جب پڑھ کے تھک جاتے ہیں کبھی یہ حرکتیں کرتے ہیں ہاسٹلوں والے، کہ ایک سادہ آدمی، خصوصاً سادہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. ایک سادہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایک چالاک تیز پھرتیلا آتا ہے، آ کر دوسری طرف سے، یہ اس طرف ہے لیکن ہاتھ گھما کے پیچھے سے اس کے اس کان کی طرف مارتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس کان کو وہی مار سکتا ہے جو ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ اٹھ کے اس کو مکہ مار دیتا ہے. چونکہ وہ بے گناہ ہے، وہ بھی متوجہ نہیں ہوتا، وہ جوابی کارروائی کرتا ہے، اس کا جبڑا توڑ دیتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ایک لٹ جاتا ہے. سادہ لو اس طرح فتنے میں آ جاتا ہے، غافل ہے کہ یہ کسی اور کی کاروائی ہے، کسی اور نے مجھے تھپکی لگائی ہے. سادہ لو ہمیشہ مفتون ہو جاتا ہے. یہی کام فتنہ گر پاکستان میں آ کر کرتے ہیں، یہی کام. ایک قوم کے مقدسات پر حملہ کریں گے، ہاتھ گھما کے کریں گے، فتنہ گر ہاتھ گھما کے کریں گے. وہ قوم کیا سمجھے گی کہ اس محلے والوں نے کیا ہے یہ کام. اس محلے والے چونکہ بے گناہ ہوتے ہیں، یہ قوم جذبات میں آ کے مکہ ان کو رسید کر دیتی ہے، گوسا مار دیتی ہے، وہ جواب میں آ کے ان کا جبڑا توڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس نے فتنہ شروع کیا تھا وہ لذت اٹھاتا ہے، وہ لذت محسوس کرتا ہے کہ کیا کر رہی ہے. سادہ لو ہمیشہ مفتون ہوتا ہے، مفتون. امیر المومنین کو دو طبقوں سے پالا پڑا ہوا تھا، فتنہ گروں سے اور فتنہ خوروں سے، جو فتنہ خور تھے یعنی فتنہ زدہ ہو جاتے تھے، مفتون. فتنہ گروں کو تو کنٹرول کر لیا، نہروان کو والوں کو قتل کر دیا، سب کو مار دیا. بعض روایات میں کہ صرف 9 آدمی بچ گئے ان میں سے، سب کو تہ تہ کر دیا. اصحاب جمل سب کو سرکوب کر دیا، اس اونٹ سمیت، اونٹ کی بھی کونچے کاٹ دی. جمل اونٹ کے پیروکار تھے نا، امیر المومنین نے ان کو خطبہ بھی سنایا، کن تم جند المرء و اتباع البہیما، تم پیروکار ہو جانور کے. مکہ سے جانور آگے آگے تھا، یہ پیچھے پیچھے تھے اس کے، اور وہ جانور اتنا مقدس تھا کہ اس جانور کو آ کر بوسے دیتے تھے. وہ جمل جس پر انہوں نے ام المومنین کو سوار کیا ہوا تھا، اس کا نام تھا عسکر، اسپیشل ایک اونٹ تھا، اور یہ سارا لشکر لائن لگا کے آتا تھا، بوسے دیتا تھا اس جانور کو، اور اس کے نیچے سے گزرتے تھے تبرکن کہ بیماریاں دور ہوں گی. حتیٰ وہ اونٹ، وہ جمل جب لید کرتا تھا، اس لید کو دوڑ کے لڑ کے آپس میں تبرک سمجھ کر اٹھا لیتے تھے، بانٹتے تھے آپس میں، اور یہ کہتے تھے کہ اس کے لید سے امبر کی خوشبو آتی ہے، اود و امبر کی خوشبو آتی ہے، سونگتے تھے، دوسرے کے ناک سے لگاتے تھے اور کیف کرتے تھے. اتباع بہیما جانور کے پیروکار یہی ہوتے ہیں. انسان جب گر جائے اتنا جانور کا پیروکار ہو جاتا ہے. حضرت نے پورا خطبہ دیا ان حیوانات کے پیروکاروں کی طرف کہ کنتم جند المرء و اتباع البہیما, تم ایک عورت کے سپاہی اور جانور کے پیروکار ہو. جانور کے گرد اور جانور کو کہتے تھے ہماری فتح کی علامت ہے. جب تک اونٹ زندہ ہے اونٹ کی حفاظت کے لیے انہوں نے دائرہ بنایا ہوا تھا اور صفے بنائی ہوئی تھی, اور اس قدر شجاعت سے لڑ رہے تھے امیر المومنین کی فوج کے مقابلے میں اونٹ کے دفاع کے لیے. امیر المومنین نے آخر کار حکم دیا کہ جب تک یہ اونٹ زندہ ہے یہ ہتھیار نہیں پھینکیں گے, ان کو چھوڑو پہلے اونٹ کو مارو. اس وقت گئے آگے جا کر اونٹ کی ٹانگیں کاٹی, وہ گرا. اس وقت انہوں نے شکست تسلیم کر لی کہ چونکہ اونٹ گر گیا ہے اب ہم تسلیم ہیں. یہ اتباع بہیما, ان کو بھی اسیر بھی کر لیا, پکڑ بھی لیا, بعد میں معاف بھی کر لیا امیر المومنین نے ان کو. بس فتنہ جمل دبا دیا, فتنہ نہروان دبا دیا, فتنہ صفین دبانے کے قریب جا پہنچے تھے لیکن امیر المومنین کی اپنی فوج آڑے آ گئی. فتنہ صفین مٹنے والا تھا, اپنا ہی لشکر اٹھ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا, مفتون اٹھ کے کھڑے ہو گئے فتنہ گروں کو بچانے کے لیے. اس محاذ پر جو مفتونوں کا محاذ تھا, فتنہ خوروں کا, یعنی امیر المومنین کی اپنی فوج اور سپاہ اور اپنے پیروکار فتنہ زدہ و فتنہ خور, یہ محاذ بہت بڑی مشکل بن گیا امیر المومنین کے لیے. اتنی بڑی مشکل بنا مشکل کشا کے لیے کہ مشکل کشا نے خدا سے دعا کی, پروردگارا قد صائمتهم وصائمونی ومللتهم وملونی, خطبہ نمبر 25 نے جب لگا تھا, اے پروردگارا انہوں نے مجھے تھکا دیا, میں نے انہیں تھکا دیا, انہیں مجھ سے لے لے, مجھے ان سے لے لے, ان کے ذریعے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور آخر کار وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور وہی فتنہ جاری رہا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے تک. یہ مفتون لوگ, فتنہ خور جن کے لیے فتنہ کھڑا کیا گیا تھا, فتنے کی کامیابی دیکھے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جنگ کے لیے تیار ہوئے, لشکر تیار کر کے لے کر گئے, لیکن فتنہ زدہ فتنے کے دھوکے میں آئے ہوا لشکر دشمن سے جا ملا. معاویہ نے جنگ نہیں کی, جنگ کر کے نہیں جیتا, فتنے کے ذریعے جیتا. امام علیہ السلام نے ایک لشکر کا بڑا حصہ تشکیل دے کر جب روانہ کیا جنگ صفین کا ادھورا کام مکمل کرنے کے لیے, اور اپنے چچا زاد بھائی عبیداللہ ابن زیاد, عبداللہ ابن زیاد کے چھوٹ, معاف کرنا, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زیاد نہ, عبیداللہ ابن عباس جو عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی ہیں, عبیداللہ, عبیداللہ ابن عباس کو سالار لشکر بنایا, سالار اعلی, اور اسے کہا کہ تم یہ بڑا حصہ فوج کا لے کر جاؤ صفین کے مقام کی طرف کہ ہم دوبارہ وہ جنگ جو رہ گئی تھی راستے میں, ادھوری رہ گئی تھی امیر المومنین کے زمانے میں, اس کو تکمیل کرتے ہیں اور شامیوں کو شکست دیتے ہیں. اور خود فرمایا کہ میں دوسرا حصہ فوج کا لے کر آپ سے ملحق ہوتا ہوں. آ کر عبیداللہ گئے فوج کا وہ حصہ لے کر, جب بارڈر پہ پہنچے جہاں شامی لشکر تھا, آمنا سامنا ہوا, پہنچتے ہی رات کو شامی لشکر کے جاسوس اور نمائندے آئے عبیداللہ سے مذاکرات کرنے کے لیے. انہوں نے آ کر عبیداللہ کو پیشکش کی, پیشکش یہ کی, تین تجاویز دی انہوں نے, یا تین پیشکش کی انہوں نے عبیداللہ کو, امام حسن مجتبیٰ کی فوج کے سپہ سالار اعلیٰ کو جو چچا زاد بھائی بھی تھا اور فوج کا سپہ سالار بھی تھا, تین پیشکش کی ان کو. پہلی یہ ہے کہ اگر تم امام حسن مجتبیٰ کو چھوڑ دو اور شامی فوج سے آ ملو تو تمہیں لاکھوں دینار دیں گے. اب وہ عدد میرے ذہن میں نہیں ہے, لاکھوں دینار جو آج کروڑوں روپیہ بنتا ہے, اربوں روپیہ بنتا ہے, اس کا آدھا حصہ تھیلیوں میں بند کر کے لائے تھے. انہوں نے کہا یہ ہے تھیلیاں, آدھی یہاں لے لو اور آدھی جب وہاں لشکر شام میں پہنچو گے وہاں دیں گے تمہیں. دوسری پیشکش کہ یہی عہدہ جو آپ کا سپہ سالار اعلیٰ کا ہے فوج کے اندر, یہی فوج یہی عہدہ تمہیں لشکر شام میں دیا جائے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ ترقی ہوگی تمہاری, چونکہ ابھی تم با اختیار سپہ سالار نہیں ہو, وہاں پر با اختیار سپہ سالار ہوگی, تم سیاہ و سفید کے مالک ہوگے, ساری فوج تمہارے انڈر ہوگی. تیسرا وعدہ یہ کہا کہ شام, شام وہ علاقہ ہے جو اردن لبنان موجودہ جو اردن تین چار ملک ہیں یہ سارا شام کہلاتا تھا اس وقت, اس علاقے کے لوگ تمام عربوں میں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں, دمشق لبنان اور یہ علاقہ جو شام کہلاتا تھا بعد میں تقسیم ہو کے دو تین ملک بن گئے, اس علاقے کے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. انہوں نے یہ کہا چونکہ یہ مدینے کے تھے, مدینہ اور مکہ کے لوگ سانولے رنگ کے ہوتے ہیں, شامی اور لبنانی یہ سفید رنگ ہوتے ہیں, انہوں نے یہ وعدہ دیا کہ اگر تم لشکر شام سے آ کر مل جاؤ تو شام کی خوبصورت ترین لڑکی عورت جو امیر شام کے خیمے میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے, اس وقت کیمرے نہیں تھے ورنہ فوٹو بھی دکھاتے ان کو, کیا وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے, خوبصورت ترین عورت شام کی یہ خیمے میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے, اگر تم شام کی فوج سے آ ملو یہ تینوں چیزیں تمہاری, لاکھوں دینار نہ درہم, دینار دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں جو آج کے بھاؤ میں بہت زیادہ قیمت ہے, فوج کی سپہ سالاری اور منصب و وزارت اور خوبصورت عورت, زن زر زمین, تین دھوکے انسان نے کبھی بھی ان تین پر اپنے آپ کو نہیں آزمانا. عمر سعد اتنا بڑا انسان, عمر سعد معمولی شخصیت نہیں تھا, غیر معمولی آدمی تھا, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا, سعد ابن ابی وقاص جو فاتح بزرگ جس نے ایران اور روم فتح کیا تھا اس کا بیٹا عمر ابن سعد, یہ قاتل سید الشہداء کیسے بن گیا, حکومت رے کا وعدہ تھا اس کا, یہ دور سے امیر, یہ دور سے امام حسین علیہ السلام کا رشتہ دار بھی بنتا ہے عمر سعد. جب حضرت مسلم ابن عقیل نے کوفہ میں وصیت کی کہ کوئی آئے میری وصیت سنے تو عمر سعد ہی آگے بڑھا, اس نے کہا کہ مجھے کریں وصیت, میں آپ کی وصیت پر عمل کروں گا, عمر سعد نے کہا کہ میں آپ کا وصی بنتا ہوں. یہی عمر سعد قاتل بن کر کربلا میں آیا اور پہلا تیر اس نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف اور خیموں کی طرف پھینکا اور ساتھ لوگوں کو کہا تم گواہی دینا عبید اللہ کے پاس کہ پہلا تیر میں نے پھینکا ہے. کیسے بن گیا یہ قاتل, حکومت رے کا وعدہ, حکومت رے کا وعدہ ہر انسان کا ایمان سست کر دیتا ہے. بہت سارے آج اچھے آدمی ہیں اس وجہ سے اچھے ہیں کہ انہیں آج تک حکومت رہے کا وعدہ نہیں ملا, کسی نے کیا نہیں ہے ان کے ساتھ وعدہ. اگر انہیں کہا جائے کہ یہ کام کرو ہم تمہیں مدرسہ بنا کے دیتے ہیں انقلاب کی مخالفت کرو, ہم تمہیں مسجد بنا کے دیتے ہیں ولایت فقیہ کی مخالفت کرو, ہم تمہیں ویزا دیتے ہیں, ہم تمہیں مجلس پڑھائیں گے, ہم تمہیں کسی مسجد کی امامت دیتے ہیں, کر دیتا ہے اٹھ کے وہ بھی اعلان کرتا ہوں, اور کیا اعلان کروانا ہے. اس سے بھی بڑھ کر صرف ولایت کا انکار کروانا ہے یا ولی فقیہ کے اجتہاد کا بھی انکار کروانا ہے, ابھی کو میں اعلان کر دیتا ہوں مجتہد بھی نہیں ہے. اس سے بھی بڑھ کر اگر کہتے ہو امام خمینی کے اجتہاد کا انکار کروں, میں ابھی کر دیتا ہوں, امام خمینی مجتہد ہی نہیں تھے. بہت سارے عمر سعد موجود ہیں, صرف ان کو رے کی حکومت کا وعدہ دینے والا کوئی بھی نہیں, ورنہ خنجر ہاتھ میں لیے شیور گھوم رہے ہیں, انہیں کوئی حسین نظر نہیں آتا جس کی گردن کاٹے. عزیزان کبھی بھی ان تین چیزوں پر اپنے نفس کا امتحان نہ لینا, 100% ناکام ہو جاؤ گے. روایت میں کبھی بھی عورت پر اپنے آپ کو نہ آزمانا، کتنی متقی کیوں نہ ہو، کتنی پارسا کیوں نہ ہو، کتنی فاضل کیوں نہ ہو، کبھی بھی عورت پر اپنے آپ کو نہیں آزمانا. عورت فتنہ ہے، فتنہ وغیرہ روایت میں ہے کہ عورت سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. البتہ نہ اس کا وجود فتنہ ہے، نہ فتنہ امتحان کے معنی میں، فتنہ گڑبڑ کے معنی میں نہیں ہے. فتنے کا تین معنی کیے تھے نا، تین معنی کیا ہیں فتنے کے؟ پہلا معنی سونا پگھلانا، پگھلا کر کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنا، یہ ایک معنی ہے. دوسرا امتحان، تیسرا گڑبڑ. فتنے کا تیسرا معنی گڑبڑ ہے. عورت کو فتنہ کہا گیا ہے، فتنہ کبریٰ کہا گیا ہے، سب سے بڑا فتنہ یعنی امتحان. اور اس امتحان میں بہت بہت سارے ناکام ہیں، یوسف کامیاب ہے، فقط فقط یوسف کامیاب ہے. اور اپنے بارے میں گمان نہ کرو گے یوسف ہو تو. ہرگز اپنے آپ کو یوسف نہ، جب یہ گمان ہونے لگے، کبھی ہوتا ہے انسان سونے کے لیے جاتا ہے، لحاف جب اوڑھتا ہے تو زیر لحاف خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو یوسف سمجھتا رہتا ہے، اسی وقت اٹھ کر لائٹ آن کر کے آئینہ دیکھ لیا کرو کہ ہم یوسف نہیں. صرف یوسف بچ سکتا ہے اس فتنہ سے. عورت امتحان ہے، اس امتحان میں نہ ڈالو اپنے آپ کو. زن زر زمین، امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے تھے تین طبقے، تین طبقے ملت کی اور امت کی تباہی کا باعث ہے یہ مثلث. کون کون سے تین طبقے؟ وہ تین طبقے جو مزور ہیں، تصویر کرنے والے. ایک زمیندار، ایک زرندوز، اور ایک مزور یعنی جاگیردار، ثروت اندوز اور تصویر کرنے والا یعنی دھوکہ دینے والا، شعبدہ باز، جس کا کام عوام کو بہکانا اور دھوکہ دینا ہو. جس شخص نے امیر شام کے لشکر میں امیر المومنین کے لشکر کو دھوکہ دیا، یہ بہت مہنگا خریدا تھا معاویہ نے، بہت مہنگا خریدا تھا. عمرو بن عاص، یہ شخص مصر میں تھا، امیر شام نے قاصد بھیجا کہ اس کو بلاؤ ادھر، مارکا جیتنا ہے. جب یہ لوگ گئے عمرو بن عاص کے پاس تو اس نے کہا مجھے پتا ہے امیر شام پھنسا ہوا ہے، اب اس کو میری ضرورت ہے، لیکن اسے جا کر کہہ دو میں نہیں آتا، میں اس گند میں حصہ لینا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا نہ، تم جو مانگو وہ دے گا. کہا مجھے یقین ہے جو میں مانگوں گا وہ نہیں دے گا. اس نے شرطیں رکھی، ان شرطوں میں سے ایک شرط اس نے یہ رکھی تھی کہ مصر پورا میرے حوالے کر دو. مصر بہت بڑی قلمرو تھی، یہ آج کا پورا ملک، اس وقت اس نے شرط کے طور پر رکھا تھا کہ میں اس صورت میں مشاور بن کر آتا ہوں آپ کا کہ مصر میرے حوالے کر دو. انہوں نے وہیں پر مور لگا دی، ایگریمنٹ لکھ کے کہا کہ اگر تم علی سے جان چھڑا دو میری، مصر تمہارا. آ گیا، معاہدہ کر کے آ گیا. ماہر تھا بہت، فتنہ اٹھانے کا ماہر تھا، متخصص، ایکسپرٹ. اس وقت جس کو ہم امریکہ کا تھنک ٹینک کہتے ہیں، وہ در حقیقت یہ تھنک ٹینک تھا. وہ تھنک ٹینک بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ ہنٹنگٹن بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ فوکویاما بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ پال والفوویز بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ یہ تھنک ٹینک ہے امریکہ کے، یہ بیٹھ کر نقشے بنا رہے ہیں دنیا اسلام کے خلاف. اس نے نقشہ بنایا، اس نے کہا صبح میں جنگ کا فیصلہ کر دوں گا. امیر شام نے کہا کہ کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ علی کے لشکر میں مالک اشتر ہے، کہا تمہیں عقل ہے؟ سوچ نہیں ہے کہ علی کے لشکر میں مالک اشتر ہے، تم مالک اشتر کو کیسے سنبھالو گے؟ اس نے کہا وہ میرے ذمہ. اس نے کہا مالک اشتر تو چھوٹا ہے، آپ دیکھ لینا کل علی کی حالت، دیکھنا میں ایسا کام کروں گا، کل دیکھنا علی کی کیا حالت ہوتی ہے. اور وہی ہوا، نقشہ بنایا اس نے، فتنہ کھڑا کیا، اور مفتون سادہ لوگ اس فتنے کی زد میں آ گئے. یہی کام امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں تکرار ہوا. یہ شخص جا کے مل گیا امام علیہ السلام سے، عبیداللہ ابن عباس، ان تینوں چکروں میں آ گیا، آدھی تھیلیاں دیناروں کے لیے اور چلا گیا، لشکر سمیت جا کر شامیوں سے مل گیا. جب وہاں پہنچا اس نے کہا باقی پیسے؟ انہوں نے کہا باقی پیسے کون سے ہوتے ہیں، یہ جو لیے یہ بھی واپس کرو. مفتون اسی طرح ہوتے ہیں، کہا یہ جو لیے یہ بھی واپس کرو، چونکہ اب ادھر بھی تو نہیں آ سکتا. کہا وہ عورت کہاں ہے؟ کہا عورت ایک حبشی بیٹھی ہوئی ہے کالے رنگ کی. کہا سپہ سالاری؟ کہا سپہ سالاری تو نہیں ملتی، شامی لشکر کے لشکر میں جھاڑو کر دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو، یہاں سپہ سالاری نہیں ملتی آپ. یہ فتنے انہوں نے باہر ہاتھ کھڑے کیے. وہ نابکار عورت زیادہ، جس کو امیر شام نے یہ وعدہ دیا ہوا تھا کہ اگر تم امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دو تو میں یزید سے تمہاری شادی کرا دوں گا، چونکہ بعد میں آنے والا خلیفہ یزید ہے اور تم خاتون اول بنو گی، ملکہ بنو گی تم اگر یہ کام کرو. اس نے فریب میں آ کر یہ کام کر دیا، زہر دے کر. پھر اس نے امیر شام کو خط لکھا، قاصد بھیجا کہ اسے کہہ دو کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو. امیر شام نے جواب دیا کہ جو عورت حسن مجتبیٰ کو زہر دے سکتی ہے وہ یزید کو بھی زہر دے سکتی ہے. کہ میں قاتل عورت کبھی بھی اپنے بیٹے کے لیے نہیں لے سکتا. کسی کا وعدہ پورا نہیں ہوا، مفتون تھے، فتنہ خور و فتنہ زدہ. اس محاذ پر امیر المومنین کے سامنے یہ جو بہت بڑا محاذ کھل گیا کہ اپنی امت کو شعور دینا ایک مشکل پیدا ہوگی، ان کو بیدار کرنا اور آگاہ کرنا. امیر المومنین فریادیں کر رہے ہیں کہ خدا را یہ نیزوں پہ رکھا ہوا قرآن نہیں ہے، یہ ورق پارے ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. نہیں سن رہے تھے. فتنوں کے اندر عزیزان ایمان سب سے مشکل مرحلہ، جس قوم کے اوپر فتنے شروع کیے جائیں، جس کے اندر فتنے شروع کیے جائیں، اس قوم کو آگاہ کرنا اور بیدار کرنا سب سے مشکل کام ہے. انہیں یہ بتانا کہ یہ فتنے ہیں، یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ فتنے ہیں، فتنہ سمجھ کر ان سے نبرد کرو، ان کا مقابلہ کرو. فتنوں کو دودھ نہ پلو، فتنوں کو سواری نہ دو، اور فتنوں سے الگ ہو کر نہ بیٹھو. نہ دودھ دینے والی ناکا بنو، نہ سواری دینے والی ناکا بنو، اور نہ الگ تھلگ جا کر بیٹھ جاؤ. فتنوں کا مقابلہ کرو. فتنوں کا مقابلہ بصیرت سے ہوتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے کس طرح اٹھتے ہیں اور کس طرح بڑھتے ہیں. آگے پیشگوئی کی کہ دیکھو آج میں نے میرے زمانے کے جو فتنے تھے میں نے ان کی آنکھیں پھوڑ دی. ہر چند امیر المومنین کی سپاہ آخر تک بیدار نہ ہوئی، اور امام حسن کو وراثت میں ملی، اور امام حسن علیہ السلام کے لیے وہ مشکلات کھڑی کی جو ہم نے کبھی سنی نہیں ہے، جو کہ پڑھی نہیں ہے کبھی ہم نے. ہم یہ سمجھتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، امام حسن علیہ السلام نے جنگ کی. نہ، امام حسن بھی صلح کرنے نہیں گئے تھے، جنگ کرنے گئے تھے. لیکن جنگ میں ایک ایسا لشکر کا یہ جو عبیداللہ کی سرپرستی میں تھا وہ شامیوں سے جا ملا، باقی ایسا جو امام کے ساتھ تھا وہ بھی فتنہ خور و فریب خور تھا، وہ بھی فتنہ زدہ و مفتون تھا. ان کے اندر شامیوں کے جواسیس آئے، جاسوس، اور انہوں نے آ کر افواہیں پھیلانا شروع کر دی، حوصلہ شکنی کی، طرح طرح کی افواہیں ان کے اندر پھیلائیں، اتنی افواہیں پھیلائیں کہ وہ کنفیوز ہو گئے. ہر روز انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ امام علیہ السلام صلح کرنا چاہتے ہیں، ابھی جانا چاہتے ہیں، ابھی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ لشکر کنفیوز تھا، امام کے ساتھ رہتے ہوئے کنفیوز تھا. جس طرح آج میڈیا کنفیوژن پھیلا رہا ہے اسی طرح انہوں نے آ کر بھرپور طریقے سے کنفیوژن پھیلائی. اتنی کنفیوژن پھیلائی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہوگا کیا. بھاگنا شروع کر دیا, امام علیہ السلام کو چھوڑ کر گھروں کو آنا شروع کر دیا. امام نے پیرا بٹھا دیا کہ یہاں سے کسی کو نکلنے نہ دیں, لیکن پھر بھی بات چھوڑ کر امام کو چلے گئے, واپس کوفہ چلے گئے. ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں پتا تھا یا بتا دیا گیا تھا کہ صلح ہونے والی ہے, حالانکہ امام کا کوئی ارادہ نہیں تھا صلح کا, لیکن شامیوں نے پروپیگنڈا کر دیا کہ صلح ہونے والی ہے. انہوں نے کہا اگر صلح ہونے والی ہے تو پھر اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے. احتجاج, ایک کتاب ہے الاحتجاج کے نام سے, مرحوم تبرسی نے لکھی ہے یہ کتاب. الاحتجاج کی جلد اول میں آپ جا کر مطالعہ کریں, اس میں یہ روایت موجود ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام مظلوم امام کی فریاد سنیں. امام حسن مجتبی فرماتے اس روایت کے مطابق کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو میرا شیعہ سمجھتے ہیں, یعنی میرا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ مجھے اسیر کر کے رسیوں سے باندھ کے شامیوں کے ہاتھ فروخت کر دیں. احتجاج میں یہ روایت موجود ہے. کہا انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ مجھے, چونکہ اب جب کہ صلح ہونی ہے, اب جب کہ یہ بھاگ رہے ہیں تو کیوں نہ پیسے وصول کریں. یہ بھی شامیوں نے ان کو بتایا تھا کہ اگر تم امام حسن کو چھوڑ دو اور امام حسن کو شام کے حوالے کر دو اسیر بنا کر, تمہیں انعام ملے گا. انعام کی خاطر امام علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ مجھے اسیر کر کے رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے سپرد کر دیں. امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف میرا دشمن معاویہ موجود ہے اور ایک طرف وہ نام نہاد پیروکار موجود ہیں. میں نے دونوں کو دیکھا تو مجھے دشمن ان سے اچھا نظر آیا. میں نے اس سے صلح کو ترجیح دی کہ یہ جو سلوک میرے ساتھ کرنے والے ہیں یہ کہیں برا ہے. فتنہ عزیزان جب پھیل جائے اور لوگ مفتون ہو جائیں, فتنے کی زد میں آ جائیں, کربلا برپا ہوتی ہے اور امام حسن مجتبی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, امیر المومنین تنہا ہو جاتے ہیں, امیر المومنین کے اوپر ظلم ہوتا ہے. ہر فتنے کا یہ نتیجہ ہے اگر اس امت کے اندر شعور نہ ہو. اس لیے امیر المومنین نے ان فتنوں کے اندر رہ کر آنے والے فتنوں کی پیشنگوئی کی اور نشاندہی کی کہ یا معاشر العرب, اے امت, آنے والے فتنوں سے بچو, اس دن میں نہیں ہوں گا تمہارے درمیان. تمہارے اندر شعور ہونا چاہیے, ان فتنوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرو, غرق نہ ہو جاؤ مستیوں کے اندر, نعمتوں کے اندر بدمست نہ ہو جاؤ اور محرومیتوں کے ہاتھوں بدبخت نہ بنو, بلکہ ان فتنوں کے بارے میں آگاہ رہو. آگاہ رہو گے تو علی کے ساتھ رہو گے, اگر آگاہ نہ رہے وہی زمانہ تکرار ہوگا جو امیر المومنین کے زمانے میں تکرار ہوا تھا, جو وقوع پذیر ہوا. یعنی مفتون ہو جاؤ گے, فتنہ زو فتنہ خور ہو جاؤ گے اور علی کو تنہا چھوڑ دو گے, مکتب علی کو تنہا چھوڑ دو گے, رہبر کو تنہا چھوڑ دو گے, انقلاب کو تنہا چھوڑ دو گے. تم اپنے اپنے چکروں میں الجھ جاؤ گے. اور فتنے یوں نہیں کہ جو وعدہ دیتے ہیں پورا کرتے ہیں, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. تم سے دور کرا دیں گے, تمہیں دور کر دیں گے ولایت سے, لیکن ہرگز تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے دیں گے. فتقوا سکرات النعمہ واحذروا بوائق النقمہ وتثبتوا فی قطام الاشواہ واعوجاج الفتنہ عند طلوع جنینہا وظہور کمینہا وانتصاب قطبہا ومدار رحاہا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب شبہات اور فتنے اٹھ کر شروع ہوں تو ایسے عالم میں آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ فتنے جب ظاہر ہوتے ہیں جنین بن کر, نطفہ بن کر, اسی وقت ان کا مقابلہ کرو. مقابلہ بصیرت سے ہوتا ہے, آگہی سے ہوتا ہے, شعور سے ہوتا ہے. جہاں منسلک رہنا ہوتا ہے وہاں قائم رہنے سے فتنے کا مقابلہ ہوتا ہے, اور جس کو دتکارنا و ٹھکرانا ہوتا ہے اور نہ کرنی ہوتی ہے اس کو نہ کرنے سے فتنے کا مقابلہ ہوتا ہے. اور اس جال میں, اس پھندے میں مت آؤ, وہ جال جو تھنک ٹینک شیطانی تھنک ٹینک سوچتا ہے اور پھیلاتا ہے اس میں مت آؤ. ویکی لیکس شیطان کا جال ہے, اس جال میں مت آنا, اس میں نہ پھنسنا, اس کے دھوکے میں نہ آنا. یہ راز نہیں ہے, یہ فساد ہے. بڑے منصوبے کے تحت انہوں نے یہ عمل کیا ہے, کام کیا, بہت بڑے فتنے کے لیے انہوں نے تیاری کی ہے. 2.5 لاکھ دستاویزات آؤٹ کرنا یہ بہت بڑے فتنے کی تیاری ہے. جس فتنے کا محور دنیا اسلام ہے, وہ بالخصوص مرکز دنیا اسلام یعنی تشیع. عزیزان, اس وقت دنیا اسلام کی آبرو تشیع ہے. دنیا اسلام کے سارے لوگوں نے زور مار لیا اسرائیل کے خلاف, فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے اور قدس کو آزاد کرنے کے لیے. سارے عرب ممالک اور سارے غیر عرب مسلم ممالک سر جوڑ کے لگے رہے, لیکن اسرائیل کے بال بھی بیکا نہیں کر سکے, بلکہ خود مزید رسوا ہی ہوتے رہے. لیکن جس دن شیعہ بیدار ہوا, جس دن شیعہ آگاہ ہوا, جس دن شیعہ نے اپنے رہبر کی آواز پہ لبیک کہا اور قدس کی طرف اپنا رخ کیا اور فلسطین کی آزادی کو اپنا شعار بنایا, وہی اسرائیل جو عربوں کے گردے پہ سوار ہوا ہوا تھا, آج اس کو اپنا وجود خطرے میں نظر آتا ہے. انہیں معلوم ہے کہ تشیع کا راستہ جس طرف بن گیا ہے, رخ ہو گیا ہے, یہ رکنے والا کاروان نہیں ہے, اور اسے جنگ کر کے دیکھ لیا کہ جنگ کے ذریعے اس کو نہیں دبایا جا سکتا, جنگ کے ذریعے نہیں مٹایا جا سکتا, لیکن فتنوں کے ذریعے. چونکہ جنگ میں امیر المومنین کو شکست نہیں دی جا سکتی, جنگ میں علی کو شکست نہیں دی جا سکتی, جنگ میں مالک اشتر کو شکست نہیں دی جا سکتی, لیکن فتنہ کھڑا کیا جائے, مالک اشتر روتا ہوا جنگ سے واپس آئے گا. فتنہ کھڑا کیا جائے تو مالک اشتر روتا ہوا واپس آئے گا. اس لیے فتنوں کے منصوبے بنا جاتے ہیں. شبہات کے دندلکوں اور فتنے کی کجرویوں سے اپنے قدموں کو روک لو جبکہ اس کا جنین سر اٹھا رہا ہو. وہ بچہ فتنے کا جب پیدا ہو رہا ہے, اسی وقت سے تم فتنے سے رکو, بازو. اور جب چھپے ہوئے افکار سامنے آتے ہیں, چھپے ہوئے افکار, پنہان افکار یعنی راز, چھپے ہوئے افکار, یہ تعبیر آیا ان دستاویزات کے متعلق نہیں ہے جو امیر المومنین نے فرمائی. چھپے ہوئے افکار یعنی چھپی ہوئی پنہان, سی آئی اے کی دستاویزات, ٹاپ سیکرٹ راز, کلاسیفائڈ, جب یہ نکل کے باہر آئیں تو اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ. فتنوں سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وزیفہ لو اور بھاگو, نکلو پاکستان سے فرار, یہ نہیں ہے بھاگنے کا طریقہ, بلکہ فتنے کو سمجھو کہ جا کدھر رہا. جب مخفی افکار سامنے آ جائیں اور فتنہ اپنے قدم گاڑنا شروع کر دے, اس وقت ظاہر ہو جاؤ. کیوں؟ کہ فتنے ہمیشہ چھپے ہوئے راستوں سے ظاہر ہوا کرتے ہیں. فتنے کھلے راستوں سے نہیں آتے, پنہان راستوں سے آتے ہیں, پشت سے آتے ہیں فتنے, سامنے سے نہیں آتے فتنے. فتنے ہمیشہ پشت سے آ کر انسان کو غافل گیر کر دیتے ہیں, غفلت میں چھا جاتے ہیں آ کر. جب ہم کسی اور کام میں لگے ہوتے ہیں, پشت سے فتنہ آ جاتا ہے. ہم لگے ہوتے ہیں اپنے معمول کے کاموں میں, اپنے جاب میں لگے ہوتے ہیں, ناگہان جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتے ہیں فتنہ ہی فتنہ ہے ہر طرف. اور انجام کار ان کا کھل مکھلا برائیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اور اگر چپ بیٹھے رہے تم, فتنوں کا انجام یہ ہوگا. اگر تم لا تعلق بیٹھے رہے اور چھپے ہوئے فتنے آ کر تمہارے اوپر مسلط ہو گئے, تمہیں بہت قسم قسم کی برائیوں میں مبتلا ہونا پڑے گا, یعنی تم مجبور ہو جاؤ گے ان برائیوں کو قبول کرنے پر. جس طرح سے ایک ایک کر کے آج یہ برائیاں قبول کر رہے ہیں, بہت سارے کام جو پہلے جن پر حساسیت تھی, آہستہ آہستہ وہ حساسیت مٹ گئی. پہلے کہتے تھے اتنے چینل بن رہے ہیں, شور مچاتے تھے, ابھی مومنین خود چینل لگاتے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے ان پہ ڈانس ہوتا ہے, اب خود مومنین بیٹھ کر फैसला करते हैं कि पाकिस्तानी डांस अच्छा होता है या इंडियन डांस अच्छा होता है और किस चैनल पे अच्छा डांस होता है। आकर कहते हैं मौलाना को नमाज जल्दी जल्दी पढ़ो तो ड्रामा शुरू होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान फितनों का खूगर हो जाता है और तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुबतला हो जाता है, क्योंकि फितने अपने हमरा बुराइयां लेकर आते हैं। फितना जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ और पाकिस्तान के नाखिरद और नाफेम हुक्मरानों ने जब ये जुआ खेला, उसके साथ तरह तरह की बुराइयां पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई। असलाह पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, क्लेशनकोफ पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई, मुनशियात पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई, स्मगलिंग पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई, दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई, कातिल पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए, कत्ल गारत पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई। फितना हमने अपने हमरा सब कुछ ले आया और उनकी उठान ऐसी होती है जैसे नौखेज बच्चे की, और उनके निशानात ऐसे होते हैं जैसे पत्थर की चोटों के। जालिम आपस के अहद पैमान से उसके वारिस होते चले आते हैं। फितने की पैदाइश व उठान बच्चे की तरह होती है। इस तशबीह के अंदर बहुत बड़ी हकीकत है कि फितना एक बच्चे की तरह पहले रहम में आता है और वो रहम उसको पालती है, फिर बच्चा बनाकर उसको जन्म देती है, फिर उसको दूध पिलाती है। कुछ लोग उसको दूध पिलाते हैं, आया का काम देते हैं, कुछ लोग उसको लोरी देते हैं, और फितना पलते पलता है, बढ़ता है, फिर उसके बाद जवान होकर फितना छा जाता है। बच्चों की तरह फितना उठता है और जवान हो जाता है। और उस तरह से जैसे पत्थर पत्थर की चोटों की तरह जालिम आपस में अहद पैमान करते हैं, अगला पिछले का रहनुमा और पिछला अगले का पैरो होता है। फितने विरासत में मुंतकिल होते हैं, फितने विरासत में मुंतकिल होते हैं, यानी एक तबका दूसरे तबके को फितना बनाकर खड़ा करके सुपुर्द करता है, फितने का मंसूबा बेचता है उसको। जिस तरह आजकल बहुत सारे मंसूबे खरीदे जाते हैं, इल्मी साइंसी टेक्नोलॉजी के फार्मूले खरीदते हैं, इसी तरह फितने के फार्मूले बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। आपको मालूम है कि ईरान के अंदर ये इंतखाबात जो हुए, फितने का मंसूबा जो तश्कील दिया गया और उस मंसूबे को ईरान के अंदर मुंतकिल करने के लिए कितनी भारी कीमत उन्होंने वसूल की। ये फितने सब्ज, फितने सब्ज के नाम से या वॉल्वेट रेवोल्यूशन के नाम से जो फितना शुरू हुआ इलेक्शन के बाद, जो अभी तक जारी है, इस फितने की भारी कीमत उन्होंने वसूल की। फितने की बकायदा क्लासें हुई दुबई के अंदर, बड़े बड़े नाम ईरानियों के औरतें और मर्द दुबई शॉपिंग और तफरी के लिए गए, लेकिन हकीकत में इनकी क्लासें हुई, लेक्चर हुए, इनके कोर्स हुए बकायदा, और इनके अंदर उनको फितनों की तालीम दी गई। आपको अगर वो प्लान सारा समझना हो तो मशरब नाम के एक शुमारे के अंदर उसकी पूरी वजाहत आई है। इंग्लिश में वो किताब आ भी चुकी है, डिफीटेड वेलवेट रेवोल्यूशन इन ईरान के नाम से, अगर मुयसर है, मालूम नहीं है या नहीं यहां पर, चूंकि वो किताब पाकिस्तान में नहीं बिकी, बाहर चली गई है सारी, लेकिन मशरबी नाम में उर्दू में वो मजमून मौजूद है, साइट पर भी नेट पर भी मिल सकता है आपको। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो उर्दू में भी वो किताब आ जाएगी किसी वक्त। उसके अंदर पूरी वजाहत है इस फितने की कि ये किस तरह खड़ा हुआ, ये फितना इसके पीछे क्या क्या अवामिल थे, किस किस ने इस फितने को दूध पिलाया, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी हस्तियां इस फितने के अंदर शामिल थी। एक दूसरे को तालीम देते हैं फितना, बेचते हैं फितना, फरोख्त करते हैं फितना। पूरा एक थिंक टैंक अमेरिका के अंदर मौजूद है, कार्नेगी फाउंडेशन के नाम से, कार्नेगी फाउंडेशन या कार्नेगी इंस्टीट्यूट, या तो फाउंडेशन ही इंस्टीट्यूट है, कार्नेगी इंस्टीट्यूट के अंदर बाकायदा प्लानिंग है, वेलवेट रिवोल्यूशन की थ्योरी तैयार होती है, तरीके तैयार होते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर उन्होंने 198 रवशें लिखी हैं फितना खड़ा करने के लिए, जिन पर अमल हुआ ईरान में, और उन्होंने बहुत बड़ा फितना शुरू किया। پچھلے عاشورہ میں جو عاشورہ گزرا محرم کا, اس کے اندر وہ فتنہ اپنے اوج پہ پہنچا ہوا تھا. لیکن چونکہ ایک بیدار و آگاہ رہبر موجود ہے, لیکن سب سے بڑا کمال اس سرزمین پر موجود کچھ بابصیرت لوگوں کا ہے کہ جب رہبر نے ان کو فتنہ سمجھایا کہ یہ فتنہ ہے, وہ فوراً سمجھ گیا یہ فتنہ ہے. وہی عزادار جو عزاداری کے جلوس لے کے جا رہے تھے, وہ سینہ کو بھی کر رہے تھے, انہوں نے اپنا رخ ان فتنہ گروں کی طرف موڑ لیا. ان کا محاصرہ کیا اور ان کے فتنے کو عاشورہ کے دن ہی ناکام بنایا. کاش یہ طبقہ ہوتا امیر المومنین کے ساتھ, یہ گروہ ہوتا امیر المومنین کے ساتھ. کون گروہ؟ بسیج, جس کو امام خمینی فرماتے ہیں میں بسیج کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں, میں بسیجی کے ہاتھ پہ بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں. بسیجی جنگجو کا نام نہیں ہے, بسیجی باشعور کا نام ہے, بسیجی ایک بصیرت کا نام ہے, بسیجی ایک شعور کا نام ہے, بسیجی ایک احساس کا نام ہے, بسیجی فرض شناسی کا نام ہے, بسیجی اطاعت کا نام ہے, بسیجی رہبر کی پیروی کا نام ہے. جب رہبر نے توجہ دلائی یہ فتنہ ہے اور اس فتنے کو ختم ہونا چاہیے, بسیجی جان بکف یہی عزادار یہ میدان میں آ گیا. میدان میں آ کر وہ فتنہ جس کے پیچھے پوری دنیا کھڑی ہوئی تھی, اس فتنے کو بسیجیوں نے ناکام بنا دیا. بسیجیوں نے ناکام بنا دیا. علماء نہیں اترے میدان میں, کوئی عالم میدان میں نہیں آیا, اور رہبر نے سب علماء سے شکوا کیا, اور رہبر نے فریادیں کی, وہی فریادیں جو علی نے کی. جس طرح علی کھڑے ہو کر جنگ صفین میں کہتے تھے این عمار, این عمار, عمار میرا کہاں گیا, وہ جو موجود تھے ان کو سنا رہے تھے کہ آج مجھے عمار کی ضرورت ہے, این این عمار, میرا عمار کہاں گیا, میرا ابو ذر کہاں گیا. اسی طرح رہبر نے کھڑے ہو کر اس فتنے کے عالم میں ندادی قم کو خطاب کیا, این این عمار, عمار کہاں ہے, آج کے عمار کہاں ہے. لیکن کوئی عمار نہیں تھا اس وقت, بسیجی میدان میں اترے. بسیجی یعنی عزادار, بسیجی یعنی بقایا ایک کاروان حضرت زینب.
اللہم صلی علی محمد.
بسیجی جس کا شعار یہ ہے یا لیتنا کن معاکم فنفوز فوزا عظیما, اے کاش ہم وہاں ہوتے, اے کاش ہم وہاں ہوتے, ہم حسین کے بیٹوں کو میدان جنگ میں نہ جانے دیتے, ہم اپنے رہبر کو نہ رونے دیتے. عزیزان, ہمارے لیے ننگ کا مقام ہے کہ ہمارا رہبر آ کر دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر روئے گریا کرے, اس کو عمار نہ ملے, اس کو عمار نظر نہ آئے, اور ہم زندہ ہوں. کربلا کا یہ پیغام نہیں ہے. جب تک حضرت عباس زندہ تھے کوئی نہیں رویا خیام حسینی میں, چونکہ عباس موجود تھے, چونکہ انصار موجود تھے. انصار نے سید الشہداء کو آ کر یہ عرض کی کہ ہماری موجودگی میں خیمے میں کوئی بی بی گریہ نہ کرے, اور ایک ایک انصاری نے وہ ثبوت دیا, خصوصاً وہ سالار انصار, وہ پیر انصار, وہ بوڑھا بسیجی حسین کا حبیب, حبیب ابن مظاہر. میدان کربلا میں سید الشہداء سے جا کر التجا کرنے لگے کہ مولا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ثانیہ زہرا کو ہماری وفا پر اعتماد نہیں ہے. سارے انصار کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا, سید الشہداء کو بلایا اور کہا کہ مولا ہم اس رات کو صبح میں بدلنا نہیں چاہتے جس شب کو ثانیہ زہرا کو ہماری وفا پہ اعتماد نہ ہو، ہمیں ابھی اجازت دی جائے. یہ انصاری یہ کوفہ میں تھا، یہ ناصر حسین یہ کوفہ میں تھا، یہ بسیجی حسین یہ کوفہ میں تھا. سید الشہداء کو جب یقین ہو گیا کوفہ سے کوئی بھی نہیں آئے گا، کوفہ بے وفا ہو گیا، وہیں پر کھڑے ہو کر سید الشہداء نے خط لکھا ایک اہل کوفہ کے نام. امام علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا مولا کوفہ سے کوئی بھی نہیں آئے گا، کوفہ میں سب خط لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن امام نے قاصد روانہ کر دیا، قاصد روانہ ہو کر کوفہ پہنچ گیا. حسین کی بسیجی کے گھر کے پاس جا کر کھڑا ہو کر دروازے پہ دستک دی. حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ رات کو کھانے میں مشغول تھے، در پہ دستک ہوئی. مدینے کوفہ کے حالات اچھے نہیں، کوفہ میں عبیداللہ آ چکا ہے، کوفہ میں مسلم غریب و تنہا رہ چکا ہے، کوفہ میں مسلم کی شہادت ہو چکی ہے. ایسے عالم میں دروازے پہ دستک ہوئی، ایک وہ دستک تھی جو مدینے میں حضرت زہرا نے دی، کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا. عزیزان جب بھی ولایت کی نصرت کے لیے آپ کے دروازوں پہ دستک ہو، نہ بھی شامل ہو سکو، دروازے ضرور کھولنا. جو دروازے بند رہیں گے وہ بڑے شقی دروازے ہیں، وہ بڑے شقی انسان ہیں. جو ولی اور ولایت کی آواز پر در بند رکھیں اپنا، اور اس دن کہیں ہم نے سنا ہی نہیں تھا. در حبیب پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، قاصد نے خط دیا، روانہ ہو گیا. حبیب اندر آئے، چراغ پہ آ کر خط کھول کے پڑھنا شروع کیا. خط پڑھتے جاتے ہیں حبیب کے آنسو جاری ہو رہے ہیں. زوجہ حبیب حبیب کے چہرے کی طرف دیکھ کر سمجھ گئی کہ ناگوار خط آیا ہے. پوچھنے لگے حبیب رات کے اس عالم میں، کوفہ کے ان حالات میں کس کا خط آ گیا؟ لگتا ہے بڑا ناگوار مضمون لکھا ہوا ہے. آپ رونا شروع کر دیا خط پڑھ کر. حبیب روتے ہوئے کہتے ہیں میرے مولا حسین کا خط آیا. زوجہ کہتی ہیں جب مولا حسین کا خط آئے تو اس میں تو رونے کی بات نہیں تو خوشی کی بات ہے. اس خط کو چومو، اس کو آنکھوں سے لگاؤ، اس کو سینے سے لگاؤ، یہ تو خوشحالی کی بات ہے. حبیب کہنے لگے جو خط میں لکھا ہوا ہے وہ کوئی بھی پڑھ کے برداشت نہیں کر سکتا. پوچھنے لگی حبیب خط میں کیا لکھا ہے؟ حبیب کہتے ہیں میرے مولا نے خط میں لکھا ہے، حبیب میں کوفیوں پر اعتماد کر کے کوفہ آ رہا تھا، اپنے ساتھ علی و زہرا کی بیٹیوں کو بھی لے کر آ رہا تھا. مجھے کوفہ کے دورہ پہ آ کر پتا چلا کہ کوفیوں نے وفاداریاں بدل دی ہیں. میں نے نامعلوم مقام کی طرف اپنا رخ بدل دیا ہے، اپنا راستہ موڑ دیا ہے. اس وقت میں تنہا عالم غربت میں ہوں، اگر ہو سکے تو میری مدد کو آؤ. زوجہ جب سنتی ہیں حبیب کو کہ مولا نے مدد کے لیے پکارا ہے، پوچھتی ہیں حبیب کیا ارادہ ہے، آیا حسین کی مدد کو جانا ہے یا نہیں جانا؟ حبیب کہتے ہیں میں قوم کے سرداروں سے مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے مشورہ دے دیا جانے کا میں جاؤں گا، اگر انہوں نے روک دیا نہیں جاؤں گا. زوجہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہتی ہے حبیب مجھے افسوس ہے، جس حبیب کو میں جانتی تھی وہ حبیب جو میرا شوہر تھا وہ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو حسین کے نام پر جان دینے کے لیے تیار تھا. وہ حبیب جس کو حسین کا عالم غربت میں خط آئے اور وہ کہے میں اپنی قوم کے سرداروں سے مشورہ کروں گا، تم وہ حبیب تو نہیں ہو. حبیب کہنے لگے مجھے ہرگز یہ مقصود نہیں تھا، میں صرف یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تیری رائے کیا ہے، آیا میرے جانے پہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے. اب جب کہ تیری رائے مجھے معلوم ہو گئی تو خدا حافظ، میں حسین کی نصرت کو جا رہا ہوں. حبیب نے اپنا گھوڑا اور تلوار اپنے غلام کو دی، کہ کوفہ سے باہر جا کر انتظار کرے، حبیب ان گلیوں سے چھپتے چھپاتے باہر نکلے، غلام لے کر گھوڑا کوفہ کے باہر حاضر ہے، تیار ہے، حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ غلام نے سمجھا شاید عبیداللہ نے روک لیا، عبیداللہ کے سپاہیوں نے حبیب کا راستہ روک لیا۔ گھوڑے کے کان میں کہنے لگا، اے گھوڑا، تو میرے مالک حبیب کا گھوڑا ہے، میں آج تک تیری پشت پہ سوار نہیں ہوا، لیکن شاید حبیب نہیں آ سکتے، حبیب بوڑھے ہو گئے ہیں، شاید ارادہ بدل دیا ہے، شاید ان کا راستہ روک لیا گیا ہے، تو مجھے اپنے گھوڑا اپنے پشت پر سوار کر کے مجھے مولا حسین تک لے جا۔ حبیب نے جب یہ لفظ غلام کے سنے رونا شروع کیا اور دل میں کہنے لگے، اے مولا حسین، غربت کا یہ عالم ہو گیا کہ اب غلاموں کو بھی رحم آنے لگ گیا، غلام بھی ترس کھانے لگے۔ حبیب قریب ہوئے اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہوئے، غلام کو بھی سوار کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی کاروان حسینی کی طرف۔ سید الشہداء راستہ کوفہ سے موڑ کر بار بار کوفہ کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، ساتھی پوچھتے تھے، مولا کوفہ کی طرف مڑ مڑ کے کیوں دیکھتے ہیں؟ مولا فرماتے، میں نے اپنے دوست کو بلایا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، ان قریب آنے والا ہے۔ اصحاب کہتے، مولا اب کوفہ سے کوئی بھی نہیں آئے گا، اب کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ امام فرماتے، جس کو میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا۔ امام نے ایک مقام پر پرچم تقسیم کیے تھے لشکر کے، اور ایک پرچم اپنے پاس محفوظ رکھا، ہر صحابی و انصاری بڑھ کر یہ کہہ رہا تھا، مولا یہ پرچم مجھے دیجئے، لیکن امام فرماتے، نا، یہ پرچم میں نے اپنے دوست کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ پرچم میں نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے جو بڑا وفادار ہے۔ امام کو کہتے، امام اب کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن مولا کہتے، جس کو میں نے بلایا وہ ضرور آئے گا۔ کہ اتنے میں سب نے دیکھا کہ کوفہ کی جانب سے گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، سب نے اطلاع کی، مولا کوفہ کی طرف سے گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ امام نے کاروان کو روک دیا اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ قریب پہنچا، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا کر اپنا ماتھا زمین پہ رکھ دیا، خاک پہ رکھ دیا۔ امام علیہ السلام گھوڑے سے اترے، گھوڑے سے اتر کر اس مسافر کو اٹھایا، گلے سے لگایا اور اسے مرحبا کہا۔ جناب زینب اولیاء محمد نے پوچھتی ہے کہ کاروان رک چکا گیا، آیا کسی نے حملہ کر دیا ہے؟ کہنے لگے، نہیں بی بی، بلکہ کوفہ کی جانب سے کوئی گھوڑ سوار آیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو زمین میں گرا دیا ہے۔ سید الشہداء نے اس کا اٹھا کر ماتھا چوما ہے اور اسے مرحبا کہا ہے۔ بی بی پوچھنے لگی کہ جاؤ، جا کر پوچھو آنے والے کا نام کیا ہے۔ جا کر جب نام پوچھ کر آ کر سانی زہرا کو بتایا گیا کہ آنے والے کا نام حبیب ہے، تو بی بی فرماتی ہے، جا کر چچا حبیب کو سلام کہہ دو، اور جا کر کہہ دو سانی زہرا کا سلام ہو، مرحبا حبیب، عالم غربت میں ہماری مدد کو آئے ہو۔ حبیب نے جب سلام سنا، اپنا سر ہاتھوں سے پیٹ کر یہ کہنے لگے، حبیب کہا تیرا مقام، کہا زہرا کی بیٹی کا سلام۔
الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، خصوصاً بانیان مجلس و شرکاء مجلس کے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں جوار ائمہ میں مقام نصیب فرما، جو مومنین مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، پروردگارہ جو مومنین ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگارہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، امت مسلمہ کے اندر تفرقہ و نفرت ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما،
ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین ایران کی مدد فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، پروردگار رب حق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقامت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے اندر ناامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما، پروردگارہ بے حق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں خصوصاً سرزمین پاکستان پر اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ بے حق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم